برائے خوشی دے امام سجاد بلند تر سلوات اللہم صل علی محمد.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وخاتم النبيين وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وقال سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون، وقال سبحانه وتعالى ولتسألن يومئذ عن النعيم. کل میں آپ کے شہر میں نہیں تھا، لیکن ایک ایسا دن تھا کہ جس کے بارے میں پہلے سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ اس امام بارگاہ کی یہ خدمت مومنین کرام سے لی جائے گی، اور میرا اندازہ یہ ہے کہ یقیناً بڑے بھرپور طریقے سے صاحبان ایمان نے اس میں شرکت کی ہوگی، جس کی تھکن کے نتیجے میں اگر آج مومنین کرام نہ پہنچ پائیں تو یقیناً اس میں کسی قسم کی قباحت نہیں ہوگی. لیکن یہ خیال کرتے ہوئے کہ ماہ مبارک رمضان اب بہت تیزی سے قریب آ رہا ہے، اور اگر کسی ایک تقریر میں بھی ان موضوعات کو چھوڑ دیا گیا کہ جس کا اعلان یہاں ہر تین تین مہینے کے حوالے سے کیا جاتا، تو پھر گنجائش نہیں رہے گی کہ کسی آئندہ اتوار کو اسے مکمل کیا جائے. اس لیے یہ خیال کرنے کے باوجود کہ جو آج کی تقریر کا عنوان یا ٹاپک مجھے پہلے سے دیا گیا، وہ اتنا اہم ہے کہ ذرا زیادہ بڑے مجمع میں ہوتا تو بہتر رہتا، میں اس ٹاپک کو بدل نہیں پا رہا ہوں. اور یقیناً یہاں آنے سے پہلے آپ حضرات لسٹ کو چیک کر کے آتے ہوں گے کہ آج کون سا عنوان دیا گیا، حسد یا جیلسی. بظاہر ایک ایسا عنوان یا ٹاپک ہے کہ کبھی کبھار تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ باتیں تو پرائمری کلاس کے بچوں کو پڑھائی جائیں، اور یقیناً اگر پرائمری کلاس سے اونچے درجے کے طالب علم یا سمجھدار مومنین اس خرابی سے محفوظ ہو گئے ہوں تو یہ بات صحیح بھی ہے، لیکن اگر اپنی جگہ یہ خرابی نظر آ رہی جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے خاص طور پر یہ کہا تھا کہ قد داب بكم داء الامم من قبلكم وهو ليس بحالق الشعر ولكن بحالق الدين، کہ سنو میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں، طبیب امت ہیں اللہ کے رسول، میں تمہیں یہ بتا کے جا رہا ہوں کہ پرانی امتوں میں ایک بیماری تھی. یہاں لفظ بیماری پیغمبر نے استعمال کیا، اور یہ بیماری تم میں بھی داخل ہو چکی. لیکنہ لیسا بحالق الشعر، لیکن یہ ایسی بیماری نہیں ہے جس کے نتیجے میں بال جھڑنے لگتے ہیں اور بال گرنے لگتے ہیں. آج کی دنیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ، اور اسی مسئلے سے فائدہ اٹھا کر کتنے مختلف انداز کی ٹیکنالوجیز ایجاد کی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے بعض اوقات وضو اور غسل کے مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں. لیکن موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا، انشاءاللہ مسائل کا تذکرہ آج کی تقریر کے آخر میں اس لیے کیا جائے گا کہ اس تین مہینے کے درمیان سوال و جواب کا وقفہ ایک دن بھی نہ آ سکا تھا، آج اس کے امکان نظر آ رہا. تو خیر، ایک بہرحال ایک مسئلہ، انسان کی شکل و صورت بگڑ کے رہ جاتی، انسان ایک قسم کے کمپلیکس میں مبتلا ہو جاتا کہ جب بھی کسی وجہ سے اس کے سر کے بال گرنے لگتے ہیں. پیغمبر فرما رہے ہیں کہ ما قبل کی امتوں کی ایک بیماری، لفظ بیماری آیا، تمہارے اندر بھی داخل ہو گئی. لیکنہ لیسا بحالق الشعر، لیکن یہ ایک ایسی بیماری نہیں ہے جس کے نتیجے میں بال جھڑنے لگتے ہیں. ولیکن حالق الدین، یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کے نتیجے میں دین جھڑ جھڑ کے گرنے لگتا. جس طرح سے بال گرنے کی بیماری انسان مبتلا ہو، پہلے بہت غیر محسوس انداز سے بال گرتے ہیں، اس کے بعد پھر تعداد بڑھتی جاتی ہے اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ انسان اپنے بالوں سے محروم رہ کر دنیاوی اعتبار سے اپنے آپ کو بدشکل محسوس کرتا. پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک ایسی ہی بیماری اسی طرح سے دین کا خاتمہ کیا کرتی وَأُوَلْ حَسَد. اور اس بیماری کا نام حسد ہے کہ پہلے آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے سے تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا تمہارا دین کمزور ہونے لگے گا, اور اس کے بعد بہت تیزی کے ساتھ یہ واقعہ اس طرح پیش آئے گا کہ چاہے کسی آئینے میں تمہیں اپنی شکل میں یہ خرابی محسوس نہ ہو لیکن میدان قیامت میں جب پہنچو گے اور پتہ چلے گا کہ اپنے آپ کو مومن اور مسلمان سمجھ رہے اور وہاں پہ تمہارا نام کافروں کی فہرست میں ہے. لیکن اس حدیث کی روشنی بات کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے جو میرا ایک طریقہ کار ہے کہ ذرا سا گزشتہ تقریر سے اس کو ربط بھی دے دیا جائے اور اس بیماری کا علاج جو ویسے آخر تقریر میں آنا چاہیے لیکن شروع تقریر میں ایک حدیث کے ذریعے سے آ جائے, اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم پیغمبر کے اسی فرمان کو کہ یہاں پر یہ گناہ ایسا ہے جس کے لیے لفظ حالق استعمال ہوا کہ دین ختم ہونے لگتا, باقی سارے گناہ ایسے ہیں کہ جو صرف اور صرف انسان کے عمل یا کریکٹر میں خرابی لاتے ہیں. یہ وہ گناہ جو انسان کے عقیدے کو تباہ کر دیتا. دعائے کمیل کے حوالے سے مسلسل میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ خاص طور پر اس میں یہ پیغام دیا گیا کہ عمل کی خرابی دور آئی مولانا تشریف لائیے فضل, خاص طور پر عقیدے کی خرابی سے اپنے آپ کو بچانے کا بہت زیادہ زور ہے اس دعائے کمیل میں. آئیے گزشتہ تقریر سے ربط دیا جائے, صرف دو جملوں کی آپ کو زحمت دینا. گزشتہ تقریر اس حوالے سے ہو رہی تھی کہ اس کائنات کی تاریخ کی عظیم ترین شخصیت باد رسول میرا مولا, اور وہ مولا کے مختلف قسم کے فضائل بیان کیے گئے تھے جتنا بھی ایک گھنٹے یا سوا گھنٹے کی تقریر میں ممکن تھا. لیکن یہ تمام فضائل سننے کے بعد اور اس اہم ترین تاریخی حقیقت کو ماننے کے بعد کہ اگر عالم اسلام کے 73 فرقے ہیں تو ان میں سے 72 فرقے کسی نہ کسی طرح محبت علی کے عقیدے پر مشتمل, یعنی یہ ہو سکتا ہے کوئی امام مانے کوئی خلیفہ مانے کوئی کسی دنیاوی عہدے کو نہ مانے لیکن محبت علی, 73 اگر فرقے ہیں تو 72 کے اندر ایک کامن فیکٹر ہے. اس کے باوجود سوال یہ پیدا ہوتا کہ اتنی زیادہ مخالفت اور اتنی زیادہ دشمنیاں کیوں کی گئی. اس کا جواب وہی ہے جو ہمارا آج کا ٹاپک, اس کی تفصیل میں پچھلے سال ماہ رمضان کی شہادت کی 3 مجلسوں میں بھی جا چکا ہوں اور انشاءاللہ اگر زندگی رہی اور یہاں رہا تو اس رمضان کی 3 تقاریر میں بھی مزید اس کا تذکرہ ہوگا کہ اتنی فضائل والی شخصیت, نعوذ باللہ کوئی کافر ہو کوئی گناہ گار ہو کوئی فاسق ہو کسی کی کردار میں خرابی ہو کوئی دوسروں پہ ظلم کرتا ہو کوئی کسی کا مال لوٹتا ہو کوئی دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہو اور لوگ اس کے خلاف ہو جائیں تو حیرت نہیں ہوتی, لیکن ایسی صاحب فضیلت شخصیت کہ لوگوں نے خدا تک سمجھا اور عالم اسلام کے 72 فرقے کسی نہ کسی حوالے سے چاہے مجبوری کی وجہ سے صحیح محبت علی کا عقیدہ رکھنے پر مجبور ہوئے, محبت علی کا عقیدہ رکھنے پر, اس کے باوجود اتنی مخالفت اتنی اپوزیشن اتنا زیادہ مولا کے خلاف ایک طوفان بدتمیزی اور پروپیگنڈا, جواب ایک ہی آتا ہے نا, اور وہ ہے یہی جذبہ حسد یہی جیلسی یہی جیسا میں نے کہا کہ خراب آدمی سے دشمنیاں سمجھ میں آتی اچھے آدمی سے دشمنی سمجھ میں نہیں آتی لیکن آ جاتی جب آپ خود اپنے معاشرے اور ماحول کے اندر دیکھیں کہ اللہ کسی کو نعمتوں پر نعمتیں دیے جا رہا ہم سے کچھ چھین نہیں رہا ہم سے کچھ لے نہیں رہا مگر خود بخود ہمارے سینے پہ سانپ لوٹنے لگتا خود بخود اس کی ترقی کو دیکھ کر ہمیں جلن اور حسد محسوس ہوتا. یہی چیز جب ذرا بڑے پیمانے پہ ہوتی تو لوگوں کو علی جیسے صاحب فضیلت کی دشمنی پہ تیار و آمادہ کر دیتی. اور یاد رکھیے گا کہ یہ جملہ میں نے کہا یہ اپنی طرف سے نہیں ہے یہ معصومین کی مختلف حدیثوں کا خلاصہ ہے. دونوں باتیں ایک یہ کہ امام نے فرمایا کہ ہماری ذات سے حسد لوگوں کو لے ڈوبا اور دوسرا یہ جملہ جو میں اکثر کوٹ کیا کرتا ہوں کہ جب میرا چوتھا امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام جن کی حدیثیں ہمارے یہاں ذرا کم مشہور ان کی یہ مشہور حدیث کہ اصول الکفر ثلاثہ. یاد رکھو کہ یہ جو کفر دنیا میں پھیلتا دنیا کا آغاز یا دنیا کی اوپننگ یا بگننگ یا بسم اللہ کفر سے نہیں, اس دنیا میں آنے والا پہلا انسان نہ صرف یہ کہ مومن تھا، موحد تھا، بلکہ معصوم نبی تھا. کفر بعد میں آیا، ایسا نہیں ہے کہ آغاز اس سے ہوا اور بعد میں ہم نے اصلاح کی. پہلے ایمان آیا ہے، پہلے صحیح عقیدہ آیا ہے، پہلے صحیح عمل آیا. امام فرماتے ہیں کہ پھر آخر یہ کفر پیدا کیسے ہو گیا؟ فرمایا اصول الکفر ثلاثہ، یہ کفر کی جڑیں، کفر کی بنیادیں تین. اور جڑ اور بنیاد کا مطلب یہ کہ اگر عین وقت پر اس کا علاج کر لیا جائے اور اصلاح کر دی جائے تو آدمی بچ جاتا، اور اگر ذرا سا لاپرواہ ہو جائے، ذرا سا کیئرلیس ہو جائے، ذرا سا اس کو نظر انداز کر دے تو آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے وہ آدمی کو کافر بناتا. یہ نہیں فرمایا کہ کفر تین چیزوں کا نام، کفر کا آغاز، کفر کی بنیاد، کفر کی جڑ، کفر کا بیج، وہ تین چیزیں وہیں پہ روک دیا ختم. اور وہ تین چیزیں الحرص والحسد والتکبر، یہی تو فرمایا کہ ایک ہے حرص، ایک ہے حسد، ایک ہے تکبر. یہ تینوں چیزیں اگر کے مل کر ایک ہی چیز میں جمع ہوتی، اور وہ ہے اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے ہم میں جو خرابی آتی. اتفاق یہ کہ دو ہفتے پہلے کا ٹاپک تھا اسراف، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. یاد رکھو کہ قیامت کے دن تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. لیکن یہ جو کفر کی جڑیں امام نے بتائیں، یہ تینوں کا تعلق نعمتوں سے. اللہ نے ہمیں نعمت دی، اور بجائے اس کے کہ ہم یہ خیال کریں کہ اللہ نے دیا، ہم نے یہ سوچا کہ ہم نے اسے اپنی عقل مندی سے، اپنی ذہانت سے، اپنی کوششوں سے، اپنی محنتوں سے حاصل کیا، تکبر کا جذبہ پیدا ہو گیا. اللہ نے نعمتیں دی، جتنی نعمتیں دی ہم اس پہ راضی نہیں ہوئے، ہمیں اور چاہیے، حرص کا جذبہ پیدا ہو گیا. اور اللہ نے کسی کو نعمت دی، ہم سے نعمت چھینی نہیں، مگر یہی چیز ہمیں دن اور رات بے چین کیے دے رہی ہے، راتوں کی نیند اڑ جاتی کہ اسے کیوں نعمتیں مل رہی، اسے یہ کیوں دیا جا رہا. تو کفر کی تین بنیادیں، اور تینوں کا تعلق اللہ کی نعمتوں سے ہے. یہی وجہ کہ جو آیت میں نے اسراف کی مجلس میں بھی تلاوت کی تھی، اور غالباً گزشتہ جشن کی محفل میں بھی، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. ہم نعمتیں دیں گے، تم شکر کرو گے، نعمتیں بڑھا دیں گے، اور اگر نعمتوں کے حوالے سے تم کفر کرو گے تو یاد رکھو کہ ہمارا عذاب بڑا شدید ہے. کہ سارا کفر شروع ہوتا ہے نعمت کے حوالے سے، تکبر نعمت کی وجہ سے، حرص نعمت کے اوپر مطمئن نہ ہونے کی وجہ سے. دعائے کمیل کا شروع کا جملہ یاد ہے نا، جو پروردگارا مجھے یہ توفیق بھی عطا فرما کہ جو تو نے میری قسمت میں لکھا ہے میں اس پر راضی ہو جاؤں. جب یہ راضی نہیں ہوتا تو حرص، اور تیسری چیز حسد، جو آج کا ٹاپک ہے. یعنی نعمت کسی اور کو مل رہی اور ہم سے کچھ چھینے بغیر اسے دیا جا رہا، مگر حالت ہماری تباہ ہو رہی ہے، حالت ہماری خراب ہو رہی ہے. یہ جملہ، یہ واقعہ جو بہت مختصر ہے، لیکن بعض علماء نے کہا کہ معصوم کی حدیث، میں نے جو ریفرنسز چیک کیا اس کے اندر یہ حکایات میں ملا ہے، روایات میں نہیں ملا. شروع مجلس کے اندر ذرا سا یہ اندازہ کرنے کے لیے کہ حسد آدمی کو کہاں تک پہنچا دیتا، پھر ہم روایتوں کی روشنی میں آگے بڑھیں گے. یہ دو واقعات، ایک واقعہ تو مسلماً تاریخ اسلام کا واقعہ، اور دوسرا واقعہ وہ بنی اسرائیل کے زمانے کا واقعہ، دونوں واقعے بہت مشہور. لیکن بات بہرحال مشہور ہی واقعات کی مدد سے شروع کی جائے گی. کیا کیفیت اور کیا حالت ہوتی ہے حسد میں، حسد کی وجہ سے جلنے والے انسان. میں بار بار ایک جملہ دہرا رہا ہوں، مجھے خود بھی برا لگ رہا ہے کہ کچھ زیادہ ریپیٹیشن ہو گئے، کہ دشمنان اہل بیت، اہل بیت کی دشمنی کی جس منزل پر پہنچے، اس کا آغاز، اس کی جڑ، اس کا بیج، یہی حسد کا جذبہ. یعنی اور زیادہ کھل کے کہہ دوں کہ اگر مومن کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا تو چاہے ابھی اس نے خود بھی یہ نہ سوچا ہو کہ میں کہاں تک پہنچ جاؤں گا، لیکن اگر ذرا بھی اس سے لاپرواہی اختیار کی گئی اور اسے بڑھنے دیا گیا اور اسے مزید نشو نما پانے دیا گیا، تو کہیں اس منزل پہ آدمی نہ آ جائے کہ خود بھی دشمن اہل بیت بن جائے. ذرا بھی اس کی تفصیل بھی آئے گی. سنیے فرعون کے زمانے کا واقعہ. فرعون کے زمانے کا ایک واقعہ تو بڑا مشہور کہ جس کے اندر خود شیطان ایک حقیقت بیان کر رہا ہے حسد کے حوالے سے. وہ تو روایت ہے امام کی کہ شیطان ایک دن فرعون کے دروازے پہ پہنچا اور جا کے دروازے پہ نوک کیا. فرعون نے گھبرا کے پوچھا کون؟ شیطان کا جواب کہ تو ہے تیرے اوپر، دعوی خدائی کرتا ہے اور یہ بھی نہیں پتا کہ تیرے دروازے پر کون آیا، کیسے کیسا دعوی خدائی. اچھا یہ جواب سنا تو فرعون بھی سمجھ گیا کہ اپنا ہی کوئی بھائی بند ہے، چنانچہ دروازہ کھولا اور شیطان کو لے کے بٹھایا. ایک مرتبہ شیطان اور فرعون کے اندر بات چیت ہونے لگی، اور بہت مختصر جو آج کا ٹاپک ہے، فقط اتنی سی بات عرض کرنا. فرعون نے کہا کہ اے شیطان، اچھا شیطان ایک ایسی شخصیت کا نام، یہ بھی امام کا جملہ کہ شیطان کو شیطان بنانے والی پہلی چیز حسد تھی، آدم کے حوالے سے اس میں ایسا حسد پیدا ہوا کہ جس کے بعد خدا کو جانتا ہے، خدا کو مانتا ہے، خدا کی معرفت رکھتا ہے، خدا کی طاقتوں کو تسلیم کرتا، منکر نہیں ہے مگر حسد کا جذبہ کہ ساری چیزیں ماننے کے باوجود مانوں گا نہیں، یہ حسد وہاں سے شروع ہوا۔ دنیا کی تاریخ امام نے فرمایا حسد سے شروع ہوئی، آدم کے بیٹے قابیل و حابیل، اختلاف کیا تھا؟ راوی نے کہا مولا ہم نے سنا ہے کہ اختلاف کوئی شادی کا مسئلہ تھا، کوئی لڑکی وڑکی کا مسئلہ تھا، اس کے اوپر جھگڑا ہو رہا تھا۔ امام نے کہا کہ وائے ہو تم لوگوں پر، تم اتنے اہم واقعے کو کس جانب لے کے جا رہے ہو، اور پھر جو کچھ بھائی بہن کی شادی کے مسائل تھے جس کو میں آج نہیں چھیڑنا چاہتا ہوں، یہ واقعہ نہیں تھا۔ تو کہا مولا پھر کیا واقعہ تھا؟ کہا واقعہ حسد کا واقعہ تھا کہ جب حضرت آدم حابیل کو اپنا جانشین بنایا باوجود یہ کہ وہ عمر میں کم تھا، یہ جانشینی سے حسد، یہ وہی چیز ہے جو تاریخ اسلام میں ریپیٹ ہوئی۔ کہا کہ بس اس کی وجہ سے قابیل کے دل میں وہ حسد کا جذبہ پیدا ہوا، پہلا منکر، پہلا کافر شیطان حسد کی وجہ سے، اور اس دنیا میں بہنے والا پہلا انسانی خون، خون کا سلسلہ جاری۔ اور پاکستان کے صاحبان ایمان کو پتا کہ ایک مرتبہ پھر تازہ ترین خبر آئی ہے کہ جس کے اندر مختلف شہادتیں، بہت ساری شہادتیں ایک ساتھ ہوئیں، یہ خون کا پہلا خون جو قابیل ملون نے جناب حابیل علیہ السلام کا بہایا، وہ یہی مسئلہ حسد تھا کہ میں بڑا بھائی، میرے ہوتے ہوئے آخر جناب حابیل کو اپنا جانشین کیوں بنایا گیا؟ تو شیطان سے فرعون ایک سوال کر رہا اور کہہ رہا ہے کہ اے شیطان، تو نے ساری دنیا دیکھی، کیا کوئی ایسا بھی تجھے نظر آیا جو تیرے خیال میں تجھ سے بھی زیادہ برا؟ اس لیے کہ شیطان ہر بات میں یہ چیز ریپیٹ تو کر رہا کہ مجھے پتا ہے کہ میں عذاب خدا میں جلوں گا، مجھے پتا ہے کہ قیامت کے دن مجھ سے حساب کتاب لیا جائے گا، میں معرفت خدا کو جانتا ہوں۔ یہ فرعون کا مذاق بھی اسی لیے اڑایا کہ میں تجھ سے زیادہ طاقتیں رکھنے کے باوجود کبھی میں نے دعوی خدائی نہیں کیا۔ تو اب فرعون کہتا ہے کہ بار بار اپنی غلطی مانتا، تو اتنا ایکسپیرینس آدمی، اتنا سیزنڈ آدمی جس نے اتنی جنریشن دنیا کے علاقے دیکھے، اپنے سے برا کوئی نظر آیا؟ کہا کہ وہ حاسد، کہ اللہ نعمت ایک کو دیتا ہے اور یہ اپنے گھر میں بیٹھ کے جلنے لگتا، بس یہ وہ ہے کہ میرے خیال میں یہ مجھ سے بھی زیادہ برا، اور اس کی وجہ بھی امام نے بتائی، وہ ابھی ذرا آگے چل کے آتی۔ فرعون کے زمانے کا ایک اور واقعہ، یہاں تک تو روایت تھی کہ شیطان تک یہ کہہ رہا کہ اگر مجھے اپنے سے برا کوئی نظر آیا تو وہ حاسد نظر آ رہا، مگر یہ روایت، یہ حکایت حاسد کی مینٹلٹی کو بتانے والی، حاسد کے مزاج کو بتانے والی، اور ہمارے ہاں یہ سلسلہ بہت زیادہ شدت کے ساتھ۔ اور آخری بار یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ وہی چیز کہ ذرا سا اگر ہم نے اس کو لاپرواہی سے لیا تو اپنے سارے اعمال کو بھی کھو بیٹھیں گے، اور اگر پھر بھی لاپرواہی کرتے رہے تو اپنے عقیدے کو بھی کھو بیٹھیں گے۔ حاسد ایک آدمی فرعون کے زمانے میں بہت زیادہ اللہ کی عبادت کر رہا، اور یقیناً عبادت کرنے والے کا بھی ایک مزاج ہے، جو بغیر عبادت کے بھی آدمی میں آ جاتا ہے تو عبادت کے ساتھ تو ضرور آتا کہ پھر اللہ سے مانگتا بھی بہت۔ اب وہ مسلسل سوال پہ سوال کر رہا، حالت بھی اس کی غربت کی، مگر کچھ مصلحت پروردگار ہوتی ہے، کچھ امتحان ہوتا ہے، کچھ دعائے کمیل کے اس جملے کی معنویت، کیا خدا مجھے اپنے احکامات پر راضی رہنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ راضی نہیں تھا، دعائیں مانگ رہا ہے، عبادتیں کر رہا ہے، آخر اس منزل پہ پہنچا کہ ایک مرتبہ جا کے یہ لڑ گیا اللہ سے، واقعا اس نے جھگڑا کر لیا، اگرچہ حیثیت کیا ہے انسان کی، لیکن ہوتا ہے کچھ لوگوں کا مزاج مومنوں میں بھی کچھ نظر آ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ تو ہم نے مذاق کیا تھا۔ اتنا بڑا جملہ کہ ہم اللہ سے لڑائی کر کے بیٹھیں گے مذاق میں بھی انسان کہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ہے کوئی چیز، ہے چھپی ہوئی چیز، ہم نہیں جانتے کتنی عظیم شخصیت۔ تو خلاصہ یہ کہ وہ اللہ سے لڑائی کر بیٹھا اور کہا کہ پروردگار میں سالوں سے تیرے آگے سجدہ بھی کر رہا ہوں، اور میں سالوں سے تجھے پکار بھی رہا ہوں، میری حالت میں کوئی فرق نہیں ہوا، اور وہ جو دوسرے ہیں شرابی ہیں کبابی ہیں گناہگار ہیں ان کو اتنا سارا مل رہا، بس میری تیری لڑائی ہو گئی۔ اور اس نے ایک مرتبہ آواز دی کہ یا شیطان کہاں ہے تو، اب میں تیری طرف آ رہا ہوں، بھائی اللہ سے لڑائی ہوگی تو دوسرے کیمپ میں جانا ضروری۔ شیطان فوراً آ گئے، کہا کیا بات؟ کہا کہ میں اپنے اللہ سے اتنی چیزیں مانگ رہا ہوں، اس نے ایک بھی نہیں دی، اب میں تیرے پاس آیا ہوں، کیا میری حاجتیں پوری کرے گا؟ دیکھیے جب حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں تو ہر حاجت پوری کرنے والا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کا کوئی بہت بڑا مقام، کیونکہ ہمارے ہاں یہ بھی خناس لوگوں کے ذہن میں ہے کہ جی وہ فلاں کافر ہے، فلاں ہندو ہے، فلاں عیسائی ہے، فلپائن میں فلاں راہبہ ہے، دنیا کے فلاں علاقے میں ایک آدمی، ہے بڑا معجز نما، اس سے جا کے حاجتیں پیش کرتے وہ حاجتیں پوری کر دیتا. چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ بہت عظیم آدمی ہے، اللہ کے اس کا رتبہ بہت بلند ہے، اور اگر وہ اتنا عظیم ہے تو شاید اس کا عقیدہ بھی بالکل ٹھیک. لیکن کہا گیا کہ نہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی، ان لوگوں کو کچھ ایسی طاقتیں بھی دی. شیطان سے کہا کہ میری کچھ حاجتیں پورا کرے گا؟ کہا پوری کروں، لیکن شیطان اللہ تو انکنڈیشنل پوری کرتا ہے، اس میں کہا میری ایک شرط کہ جو تو مانگے گا تجھے دوں گا. ہے بہت ہی لائٹ قسم کا جوک، لیکن جیسا میں نے کہا کہ بعض علماء نے اسے باقاعدہ معصوم کی حدیث قرار دیا، کہا کہ بس ایک شرط، اور وہ شرط یہ ہے کہ جو تو مانگے گا تجھے ملے، مگر تیرے پڑوسی کو تیرے مقابلے میں وہی چیز ڈبل دی جائے. تو اب شروع میں آدمی کو احساس بھی کہاں ہوتا، کہا ڈبل کیا، چار گنا بھی دے دے میرا کیا جاتا، میرا مسئلہ حل ہونا چاہیے، باقی لوگوں کو مل رہا ہے تو اس سے میرا کیا تعلق. بعض اوقات انسان کچھ چیزوں کو بہت لائٹ لیتا، اسے خود بھی اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ اس میں کیا خرابی. چنانچہ ہو گئی یہ بات. اب اس کے بعد بطور ٹیسٹنگ ڈرتے ڈرتے اگلے دن اس نے شیطان سے کوئی دعا مانگی، کوئی بھی دعا ہوگی. اب یہ روایتوں میں یا حکایتوں میں اتنی تفصیل تو نہیں آتی. مثلا کہا کہ بہترین لباس چاہیے، ادھر کہا ادھر آ گیا بہترین لباس مل گیا. اچھا اب دیکھیے مزاج ساتھ میں آتا ہے، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. چنانچہ جب شروع میں آدمی کو اس کا احساس بھی نہ ہو، لیکن جب یہ چیزیں آدمی کو ملتی ہیں تو مزاج وہاں سے بدلنے لگتا. اب یہ لباس آ گیا، کل تک یہ سمجھ کے لباس مانگ رہا تھا کہ بھائی کپڑے بہت پھٹے ہوئے ہیں، بہت میلے ہیں، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ لباس آئے، فقط اس لیے لباس پہننا کہ جسم چھپ جائے اور آدمی ذرا معقول نظر آئے. لیکن اب جب بہترین لباس آیا تو یہ خیال بھی پیدا ہوا کہ اس طرح سے کپڑے پہن کے نکلوں کہ سارا محلہ دیکھے میری ایک تھور بندے، شاید پنجابی زبان کا لفظ ہے، ایک بہرحال میرا ٹھیکہ بنے، ایک معاشرے کے اندر لگے کہ کوئی آدمی آ رہا. پہلے یہ خیال نہیں تھا، پہلے تو تھا کپڑے چاہیے، ضرورت کی چیز ہے، بس مل جائے تو پہن لوں گا. اب یہ کپڑے پہن کر سوٹ ووٹ پہن کر ٹائی لگا کے نکلا، اس زمانے کا جو بھی سوٹ اور جو بھی ٹائی ہوتی ہو، یہ فرعون کے زمانے کی بات ہو رہی. اب جو نکلا تو یہی سوچ کے نکلا کہ اتنا اچھا لباس تو کسی کے پاس نہیں ہو، مگر یہ دیکھ کے سینے میں سانپ لوٹ گیا کہ سامنے سے پڑوسی بھی بالکل وہی کپڑے پہن کے آ رہا ہے اور ایک سوٹ اس کے ہاتھ میں بھی لٹک رہا. یہ تو خالی پہن کے جا رہا، وہ تو ایک پہن کے اور ایک. اب گھبرا گئے، لیکن خیر کہا بھی مجھے اس سے کیا تعلق ہوگا. اس کے بعد اگلے دن کوئی اور چیز طلب کی، مثلا کہا کہ مجھے مکان چاہیے بہترین عالیشان، اتنا بڑا مکان ہو، اتنے کمرے ہو، تین بیڈ ہو، چار بیڈ ہو، اٹیچ باتھ ہو، کھلا ہو، ہمکا ہو، ڈھمکا. وہی شیطان سے مانگا، فوراً مل گئے اور بہترین شاندار مکان. اب رات کے وقت مکان ملا، اگلے دن اپنے مکان سے اکڑتا ہوا نکلا کہ دیکھے گا پورا محلہ کیا ایسا مکان کس کے پاس. اب جو نکلا تو دیکھا کہ سامنے پڑوسی کے دو مکان بنے ہوئے، میرے مکان پہ تو ایک ہی نمبر پلیٹ لگی ہے مسٹر کھلا کھلا، وہاں تو دو مکانوں پہ نمبر پلیٹ لگی ہوئی. غرض یہ کہ زندگی بقول اس کے عاجز ہو کے رہ گئی کہ پہلے یہ خیال نہیں تھا، پہلے تو یہ تھا کہ اللہ اگر کسی اور کو دے رہا ہے یا شیطان کسی اور کو دے رہا تو میرا اس سے کیا لینا دیا، میرے مسئلے حل ہونا چاہیے. لیکن ہر چیز کپڑے مانگے تو وہاں ڈبل کپڑے، مکان مانگا تو وہاں ڈبل مکان، گاڑی مانگی بہترین گاڑی شو روم سے لے کے آیا اور بہت تیزی سے چلاتا ہوا لایا اور پورے محلے کو اٹھاتا ہوا لایا، نیند سے کہ میرے پاس گاڑی آئی وہاں دیکھا دو گاڑیاں کھڑی ہوئی. حتیٰ یہ کہ اس دن تو واقعا اس کا صبر جواب دے گیا کہ جب اس نے، اچھا یہ ساری چیزیں جب آتی ہیں نا، وہ جو میں نے کہا جب خدا حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، تو اب جب یہ ساری چیزیں آتی ہیں، مکان اچھا ہو جائے، گاڑی اچھی ہو جائے، کپڑے اچھے ہو جائے، تو بیوی بہت پرانی لگنے لگتی ہے. اب جو ہے نا وہ ذرا سی ایک لگتا ہے کہ مس میچ ہے، وہ مور کی حالت کہ اپنے پیروں پہ نکاح ڈالتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں، اچھا مکان، اچھا لباس، اس کے اندر یہ پرانی پرانی سیکنڈ ہینڈ ٹائپ کی بیوی، یہ تو نہیں چلے گی. چنانچہ شیطان سے کہا کہ مجھے ایک بیوی بھی اچھی چاہیے، اور یہاں تو اس نے ساری ریکوائرمنٹس اس نے دی کہ ایسی ہونی چاہیے، اتنی باتیں کہ جو ممبر سے بتانا شاید تہذیب ممبر کے بھی خلاف ہو، سب کچھ اس نے دیا کہ جو بھی اس کے ذہن میں ایک اچھی عورت کا تصور تھا. جیسے آج کل اخبارات میں شاید اشتہار آ رہے ہیں یا مضامین آ رہے ہیں کہ جی اب آپ کے پاس چوائس ہو جائے گا کیسا بیٹا یا بیٹی آپ کو چاہیے، آپ ایک فارم بھر کے دیں گے کہ یہ رنگ ہو، آنکھیں ایسی ہو، کان ایسے ہوں، اور جسم ایسا ہو، اور یہ ہو اور وہ ہو. اور اس وقت جس نہج پر میڈیکل سائنس پہنچ گئی ہے، بالکل مشین میں سے ڈھلا ڈھلایا ویسا بیٹا یا ویسی بیٹی آپ کو مل جائے گی، کہ آنکھیں نیلی ہوں، کہ آنکھیں پیلی ہوں، کہ آنکھیں لال ہوں، کہ جو آپ کو چاہیے. تو خیر یہ تو ہمیں پتا نہیں کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہو جائے تو کوئی خلاف اسلام بات نہیں، لیکن شیطان سے اس نے ایسی ہی بیوی مانگی. اب جب بیوی آئی تو پھر یہ بھی ہوتا کہ سارا شہر دیکھ کہ ان صاحب کی بیوی کیسی بیوی ہے، چنانچہ پھر ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے لوگ نکلا کرتے ہیں. مجھے نہیں پتا باقی شہروں میں، لیکن لکھنؤ میں غالباً امین آباد میں لوگ گھوما کرتے تھے، اور کراچی میں تارک روڈ کے اوپر یا الفستان اسٹریٹ کے اوپر. اسی لیے پیار سے الفی کہلاتی. سڑک کی بات کر رہا ہوں، عورت کی بات نہیں کر رہا ہوں. غرض یہ کہ آپ چل رہے ہیں، اب جو گھر سے باہر نکلا اور یہ سوچ کے اکڑتا ہوا نکلا کہ ایسی بیوی تو شہر میں کیا، شاید فرعون کے پاس بھی نہ ہو جیسی مجھے ملی ہے، اتنی خوبصورت. لیکن یہ دیکھ کیا اس کا دل جل کے راکھ ہو گیا کہ سامنے سے پڑوسی آ رہا، اس کے پاس تو دائیں بائیں دو بیویاں نظر آ رہی ہیں. چار بیویوں کی تو اسلام نے بھی اجازت دی ہے، شیطان کے پاس تو کوئی پابندی ہی نہیں. چنانچہ حالت یہ ایک مزاج بتایا جا رہا کہ اللہ تمہیں دے رہا، اللہ تمہارے حساب میں کمی نہیں کر رہا، اللہ تم سے چھین کے کسی کو عطا نہیں کر رہا. لیکن جو آدمی حاسد، جو آدمی جیلس ہو، وہ یہ چیزوں کا خیال نہیں کرتا. چنانچہ نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ ایک دن اس نے بہت سیریس ہو کے شیطان کو بلایا، اور ایسی دعا شیطان سے کی کہ شیطان بھی چکرا گیا. اللہ نے عقل مندی کہ شیطان کو اس نے چکر میں ڈال دیا. شیطان ایک مرتبہ چکرا گیا، کہا یہ تو آج تک کسی نے مجھ سے نہیں مانگا. پیسے مانگے، سونا مانگا، چاندی مانگی، بیوی مانگی، گاڑی مانگی، مکان، ہر چیز. کہا کہ اب میری تجھ سے دعا یہ ہے کہ تو میری ایک آنکھ کو جو ہے وہ پھوڑ دے، مجھے کانا کر دے. بھائی یہ دعا اپنے بارے میں کہ مجھے کانا کر دیا جائے. کہا یہ کیوں مانگی جا رہی؟ کہا اس لیے کہ اگر میں کانا ہوں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈبل ملے گا میرے پڑوسی کو، اور وہ اندھا ہو جائے گا. بے شک اس کے لیے مجھے کانا ہونا پڑے، یہ مجھے قبول ہے، مگر یہ قبول نہیں کہ سامنے والے کو جو ہے وہ نعمتوں پہ نعمتیں مل رہی ہیں. بعض علماء نے لکھا کہ یہ حدیث ہے امام، ویسے ہماری شیعہ کتابوں میں یہ حکایات کے ذیل میں آئی ہے کہ فرعون کے زمانے کی حکایت، مگر یہ واقعہ اس انداز سے صحیح ہو کہ نہ ہو، جو اس کے اندر میسج دیا گیا ہے وہ روایتوں میں آیا کہ امام فرماتے ہیں کہ ایک منزل وہ آتی ہے حسد کی، کہ آدمی اپنا نقصان قبول کرنے کو تیار ہو جاتا ہے فقط اس لیے کہ دوسرے مومن کا اس سے زیادہ نقصان ہو جائے. یہ ایک عجیب کیفیت. گناہان کبیرہ اس اعتبار سے حسد ایک ذرا مختلف گناہ. گناہان کبیرہ پہ بہت لمبی چوڑی تقریر ہو چکی ہے، اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک اشارتاً ایک بات عرض کروں. گناہان کبیرہ کی تقریر میں میں نے کہا تھا کہ ہمارے یہاں تو ایک ہی لفظ مشہور ہے، گناہ. مگر اسلام نے گناہ کی بہت ساری قسمیں مختلف حوالوں سے کی. مثلاً چھوٹے اور بڑے کے حوالے سے کہا کہ گناہ کی دو قسمیں، گناہ کبیرہ ہے، گناہ صغیرہ. لیکن اس کے علاوہ مثلاً قضا کے حوالے سے کہا کہ دو قسمیں ہوتی ہیں گناہوں. کچھ ایسے گناہ ہیں کہ جن کی قضا کرنا بعد میں ضروری ہے، جیسے ترک نماز، جیسے ترک حج، جیسے ترک صوم، جیسے ترک ادائیگی خود. اور بعض گناہ ہیں کہ چاہے بڑے گناہ لیکن اس میں قضا نہیں. بعض ایسے گناہ کہ جس میں یہ کہا گیا کہ اللہ سے معافی مانگنے سے معاف ہو جاتے ہیں، بعد میں کہا گیا کہ اللہ سے معافی مانگنے سے بھی معاف نہیں ہوتے، وہ حقوق الناس کے گناہ. اس میں ایک قسم یہ آتی کہ کہا کہ کچھ گناہ ایبسٹریکٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں اور کچھ گناہ کمپاؤنڈ ٹائپ کے ہوتے ہیں. کچھ گناہ ایسے ہیں کہ آپ نے گناہ کیا بہت بڑا، ایک گناہ کیا ایک ہی رہا، اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نے بظاہر ایک گناہ کیا اور کہا بھی کہ ہم نے ایک گناہ، لیکن وہ چین سائیکل کو شروع کرتے ہیں، اس کے بعد مسلسل اس سے گناہ ہونے لگتے ہیں. پھر کہا گیا کہ گناہوں کی ایک اور بھی قسم، کیونکہ اس وقت گناہوں کے ٹاپک پر نہ کوئی تھیسس تیار کر رہا ہوں نہ کوئی مقالہ پڑھ رہا ہوں، بہت سرسری یہ دو باتیں ٹاپک سے متعلق. تو کہا ایک گناہ وہ کہ گناہ بہت بڑا لیکن جس نے جتنا گناہ کیا وہیں تک محدود رہے گا، آگے نہیں بڑھے گا. اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹے ہوتے ہیں مگر اس لیے زیادہ بڑی خرابی ہے کہ وہ چین سائیکل شروع کر دیتے ہیں، کہ ایک سے دوسرا گناہ پیدا ہوتا ہی ہے، دوسرے سے تیسرا گناہ پیدا ہوتا ہی. حسد اس کیٹیگری میں بھی آتا. اور کہا کہ گناہوں کی ایک اور قسم سنو، کو ایک گناہ اس ٹائپ کا ہوتا کہ کتنا ہی بڑا گناہ کر لو، بہرحال خالی گناہ عمل تک محدود رہتا. اور کہا کہ ایک گناہ ایسا ہوتا کہ جو اتنا خطرناک ہوتا کہ وہ گناہ ایک کرتے ہو لیکن وہ بڑھتے بڑھتے تمہارے عقیدے کو کھا جاتا. حسد اس ٹائپ والے گناہ میں بھی. اب آئیے اس کا ذرا سا بیان سنیں. فرمایا حسد ایک ایسا گناہ کہ خالی اپنے حد تک محدود نہیں رہے گا، جب حسد پیدا ہوگا تو مومن کے خلاف دل میں نفرت ہوگی، کیوں اسے اتنا مل رہا. چنانچہ مومن سے نفرت جو گناہان کبیرہ میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے، یہ حسد کی وجہ سے پیدا ہو. جب حسد پیدا ہوگا تو مومن کی غیبت انسان کی زبان پر آئے گی. کیوں آدمی دوسرے کی غیبت کرتا؟ کبھی اس کی غیبت نہیں کرتا جس سے محبت ہوتی، کبھی اس کی غیبت نہیں کرتا جس سے کوئی اٹیچمنٹ ہوتا، بلکہ ایسے آدمی کے تو واقعاً جو عیب ہیں ان پر بھی پردہ ڈالتا ہے، لیپا پوتی کرتا ہے، کوئی اس کو کسی طرح سے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا. تو غیبت تو آتی ہی وہاں جہاں کسی کے خلاف حسد، یہ اپنی جگہ ایک الگ گناہ. مومن سے نفرت اور دشمنی اپنی جگہ ایک الگ گناہ، مومن کو تانا دینا بدترین گناہوں میں سے ایک ہے، کسی مومن پر ٹونٹنگ کرنا، امر بالمعروف نہیں عن المنکر کے اندر کہیں سختی کے ساتھ بات کرنے کا حکم، لیکن وہاں بھی یہ چیزیں نہیں. اب یہ جو ٹونٹنگ جو غیبت سے الگ ایک گناہ، مذاق اڑانا کسی مومن کا بدترین گناہوں میں سے ایک گناہ، اور یہ سب ایسے گناہ ہیں جو الگ الگ تفصیل چاہتے ہیں. البتہ شہید دست غیب شیرازی کا ماسٹر پیس ورک گناہان کبیرہ اردو میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، انگلش میں بھی، اس کو پڑھ لیجئے گا. اور اگر کبھی بعد میں موقع ملا تو اس پر الگ الگ تقریریں. یہ حسد کی وجہ سے پیدا ہوتا، حسد ہوتا ہے کہ کیوں یہ آدمی ترقی کر رہا، کیوں اس کی اولاد ترقی کر رہی ہے، کیوں اس کو یہ ملتا جا رہا، جو سبب بنتا ہے کہ آدمی کی زبان پہ اس کے خلاف ٹونٹنگ آ جاتی، یہ گناہ پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں. حسد یہی گناہ سبب بنتا کہ غیبت کا بھی جو باپ ہے، غیبت خود اتنا بڑا ایک گناہ ہے. اور شاید آئندہ اتوار کو تھوڑا سا اس کا تذکرہ کرنا پڑے، گھر کے جشن معراج ہے، لیکن معراج بھی بہترین موقع ہے غیبت کے بارے میں کچھ باتیں بتانے کا، وجہ آئندہ سنیے گا. مگر ایک گناہ تو غیبت سے بھی بڑا گناہ، جو غیبت کا بھی باپ، جسے کہتے بہتان، جسے کہتے الزام کہ کسی میں خرابی نہیں ہے اور آپ اپنی طرف سے خرابی پیش کر رہی ہے، کیوں پیدا ہوتا؟ حسد، اس کے خلاف دل میں حسد، اس کی ترقی برداشت نہیں ہو رہی، اللہ اسے نعمتیں دے رہا ہے اور ہم جلے جا رہے ہیں. چنانچہ یہ سب اب پوری ایک فہرست بن جائے گی کہ یہ سارے گناہ پیدا ہو رہے ہیں ایک گناہ سے جس کا نام حسد. تو حسد دوسرے گناہوں کے مقابلے، یہ جیلسی اس لیے بھی غلط کہ یہ چین سائیکل بن جاتی ہے، گناہوں پہ گناہ چلتے ہیں. اور پھر حسد کے حوالے سے پیغمبر کی وہ حدیث آ گئی جو اتنی معتبر حدیث ہے کہ مرحوم آیت اللہ محسن الحکیم منہاج الصالحین کی جلد اول میں لکھا، مرحوم آیت اللہ خوید منہاج الصالحین کی جلد اول میں اس کو ریپیٹ کیا، شہید باقر صدر نے اسی کتاب میں اس حدیث کو کوٹ کیا، اور موجودہ مراجع میں آیت اللہ سیستانی نے اس حدیث کو اسی انداز سے کوٹ کیا. حدیث ایسی حدیث ہے کہ جسے اگر آپ نگیٹو پوزیٹو دو لسٹے بنا اور یہ دیکھیں کہ عبادتوں یا نیکیوں میں سب سے اوپر کون سی عبادت، تو اس کے برابر گناہوں کی فہرست میں آپ کو حسد نظر آئے گا. اس لیے کون سی عبادت؟ حب علی یا کل الذنوب کما تاکل النار الحطب. پیغمبر کی ایک حدیث ہے جس کی تھوڑی وضاحت ہے لیکن آج کا ٹاپک نہیں. فرمایا علی کی محبت، پچھلی دفعہ محفل آخر میں جس حدیث پہ مکمل ہوئی تھی وہ یہی حدیث کہ پیغمبر نے چہرے کو دیکھنا عبادت قرار دیا، ذکر عبادت قرار دیا، محبت عبادت قرار. وہی محبت اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حب علی کی محبت تاکل الذنوب گناہوں کو اس طرح سے کھا کے ختم کر دیتی، کما تاکل النار الحطب جس طریقے سے آگ میں اگر لکڑی ڈال دو تو لکڑی ختم ہو جاتی. اب یہ ٹاپ آف دا لسٹ نیکیوں کے اندر محبت علی سب سے اوپر کی نیکی بن رہی. یہی الفاظ، بالکل یہی سیم ورڈنگ، ذرا سیکوینس بدل کر حسد کے بارے میں استعمال ہوا. فرمایا اللہ کے رسول، اور میں نے ریفرنسز دیے کہ اتنے بڑے بڑے مراجع کی کتاب میں آپ کو یہ حدیث ملے گی، ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ سنو حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا کے ختم کر دیتا جیسے آگ لکڑی کو کھا کے ختم کرتی. حسد اور حب علی دونوں اپنی اپنی فہرستوں میں سب سے اوپر. محبت علی کی خصوصیت یہ بتائی گئی کہ جہاں محبت علی آتی محبت علی گناہوں کو کھانے لگتی، اور حسد کا کیریکٹرسٹک یہ بتایا گیا کہ جہاں حسد آتا ہے وہ نیکیوں کو کھانے لگتا ہے. نمازیں پڑھی جا رہی ہیں غلط نہیں ہوئی، ثواب غائب. روزے رکھے جا رہے ہیں حسد کے عالم میں، ثواب غائب. حج کیا جا رہا ہے حسد کے عالم میں، ثواب غائب. عبادتیں کی جا رہی ہیں، ثواب غائب. نیکیاں کی جا رہی ہیں، ثواب غائب. تو جیسے محبت علی کا اسٹیٹس نیکیوں میں ہے، وہی گناہوں میں حسد کا اسٹیٹس ہے. لیکن اس کے بعد ایک حدیث اور ہمارے سامنے آئی جس کے اندر پیغمبر نے لفظ کو اور زیادہ بڑا کر دیا. دیکھیے ابھی الفاظ سنیے گا، ابھی جو حدیث آپ نے سنی، ان الحسد یاکل الحسنات، حسد نیکیوں کو کھاتا. اور اگلی حدیث ہے ان الحسد یاکل الایمان، حسد خالی نیکیوں کو نہیں کھاتا، ایمان کو کھا کے ختم کر دیتا. اور تینوں حدیثوں میں مثال ایک ہی آئی، کما تاکل النار الحطب، جیسے آگ لکڑی کو کھاتی، جیسے آگ لکڑی کو کھاتی، جیسے آگ لکڑی کو کھاتی، اس طرح سے حسد ایمان کا خاتمہ کر کے رکھ دیتا. فقط ایشس، فقط آپ کو بکھری ہوئی رات تو ملے گی لیکن نہ نیکیاں نظر آئیں گی اور نہ ہی کہیں پر ایمان نظر آئے گا اگر حسد. اب بہت بعد میں ایک بات کہنا لیکن میں ابھی کہہ دیتا ہوں, اس لیے کہ تقریر اس نہج پر آ چکی کہ جو لوگ ذرا بوریت محسوس کر رہے ہیں وہ اٹھ کے جانے لگیں گے. تو ایک بات یہاں مکمل ہو جائے, اس کے بعد یہ سلسلہ ابھی آگے بڑھے گا. وہ سیکوینس چل رہا, بعد کی ایک چیز شروع میں آ رہی اور وہ یہ کہ یہ یاد رکھیے گا کہ ہمارے بہت سارے مراجع کرام کا ہی نظریہ, جس میں مرحوم آغا خوئی بھی ہیں اور آیت اللہ سیستانی بھی, کہ اگر خالی دل میں حسد پیدا ہوا تو وہ گناہ کی منزل پہ نہیں, وہ اپنے اختیار میں نہیں. حسد کب حرام اور گناہ بنتا ہے؟ جب وہ ظاہر ہونے لگے, چاہے اس طرح سے ظاہر ہو کہ آپ جس سے حسد کر رہے اس کے خلاف غیبتیں کر رہے ہیں, اس کے اوپر تہمتیں لگا رہے ہیں, جہاں بیٹھتے ہیں اس کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں. دیکھیے کبھی غیبت تہمت نہیں ہوتی. ہم نے کہا بھائی فلاں صاحب نے بڑی ترقی, آپ نے کہا چھوڑیے ہمیں پتا ہے کیسے ترقی کی. بلا کے کچھ نہیں کہا, کچھ بھی نہیں کہا, لیکن سب کچھ کہہ گیا. نہ کہنے یعنی گالم گلو سے بھی زیادہ خطرناک یہ جملہ, اور یہ اسی کی زبان پر آئے گا جس کے دل میں حسد. تو اگر خالی دل میں ایک ایسی بات رہی کہ خود آپ کے کنٹرول سے باہر, ہوتا ہے کبھی کہ آدمی سامنے والے کو دیکھا کاروبار میں ترقی, جاب اچھا ملا, اس کی اولاد اچھی ہے, یا یہ کسی اور بیوی کے تعلقات بڑے خوشگوار ہیں, بہت ساری حسد کی قسمیں, دل کے اندر برا لگتا کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے, مگر خود آدمی بھی اپنے اس خیال کے اوپر تکلیف محسوس کر رہا کہ کیوں میرے دل میں حسد آ رہا ہے, لیکن خود بخود آ رہا. جو خود بخود آنے والا گناہ وہ نہ صرف یہ کہ معاف ہے, بلکہ شب معراج کا تحفہ ہے پیغمبر کو دیا گیا. تو پچھلے سال حدیث پڑھی تھی اور انشاءاللہ امکان ہے کہ آئندہ اتوار کو بھی اشارتاً صحیح حدیث آئی, لیکن جب اس کا اظہار ہونے لگے وہاں سے یہ خرابیاں شروع ہوتی ہیں. حتیٰ اظہار میں یہ بھی آتا کہ آپ کسی اور کے سامنے اظہار نہ کریں, خالی اللہ کے سامنے کریں, یعنی بد دعا, اے خدا اس سے وہ چیز چھین لے, اے خدا اسے یہ نقصان پہنچ گیا. جہاں تک سے حسد کا گناہ شروع ہو گیا, اس سے کم کا خود بخود دل میں خیال آ رہا, آدمی پسند بھی نہیں کر رہا کہ میرے دل میں یہ خیال کیوں آ رہا, وہاں تک اللہ نے معاف کر دیا حسد, وہ بھی لیکن اس کو معاف کر دیا. یہ میں نے اس لیے کہا تاکہ جو لوگ ابھی جانا چاہیں تو یہ والا میسج ان کو مل جائے کہ اسلام ہماری کمزوریوں کا بھی خیال کرتے ہوئے کچھ گریس مارک اور کچھ لینینسی ہم کو دی. لیکن واپس آئیے اصل ٹاپک کے اوپر, کہا کہ یہ وہ گناہ کہ جس کی وجہ سے کبھی ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں اور کبھی اس سے بڑھ کر آدمی کا ایمان ختم ہو کے رہ جاتا. فضیل ابن عیاض کا ایک واقعہ بہت ڈرتے ڈرتے پڑھ رہا ہوں کیونکہ اس واقعے کا تعلق موت سے. آج جب میں واپس سڈنی سے آیا تھا تو چونکہ ساری رات, مہینے میں ایک دفعہ جانا ہوتا ہے تو ساری رات کے سوال جواب نشست ہوتی ہے, بہت زیادہ تھکن اور نیند تھی. لیکن جب میں تھوڑی نیند لینے کے بعد اٹھا تو میں نے پورا اپنا سوا سال کا ریکارڈ چیک کیا کہ بھائی میں نے موت کے حوالے سے انجتن سینٹر میں اب تک کتنے واقعے پڑھے. ویسے تو میں موت کے حوالے سے ساری دنیا میں مشہور, لوگ کہتے ہیں کہ ملک الموت سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا آپ سے ڈر لگتا, وہ تو آئے گا ایک منٹ میں جو کچھ آر یا پار کر کے چلا جائے گا. لیکن انجتن سینٹر میں نے چیک کیا, پورا ریکارڈ چیک کیا, صرف 3 واقعات آج تک میں نے پڑھے ہیں اس سوا سال کے درمیان. بہت احتیاط کی, بہت کنٹرول کرنا پڑتا ہے مجھے, اس لیے کہ اتنی عادت بن گئی ہے موت 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 پڑھنے کی. 3 واقعات, اور ایک واقعہ شب جمعہ شداد اور ملک الموت کا آ گیا تھا, لیکن اس سے پہلے تک صرف 3 واقعات پڑھے تھے. یہ والا واقعہ شاید ایک دفعہ آیا تھا, ایک دفعہ وہ امام کے گھر میں قبر کھودی ہے, ایک دفعہ ایک اور واقعات, اور وہ بھی یہ 3 واقعات بھی اس لیے آ گئے تھے کہ اس دوران کچھ عیسال ثواب کی مجلسیں ہوئی, تقریباً 30-40-45 تقاریر تو ہو چکی, اس میں 3 واقعات. یہ اس جملے کا میرے ٹاپک سے کیا ربط؟ وہ ربط یہ کہ جب میں کل صبح وہاں پہنچا تو مجھ سے یہ کہا گیا کہ مولانا آج کیونکہ رجب کی محفل ہے وہاں سڈنی میں, تو ذرا سا وہ غضب نہ ڈھائیے گا جو آپ میلبرن میں ڈھا رہی ہیں. میں کیا غضب ڈھا رہے؟ تو ہمیں کیا پتا, ہم تو میلبرن میں نہیں ہیں, لیکن ہمارے دوست ہیں, تو ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا گزر رہی ہے. کہا سوا سال سے موت اور قبر ہر اتوار کو سن رہے ہیں, 6 دن کے کام کاج سے تھکے ہارے کسی طرح پہنچتے تو سوائے موت اور قبر کے کچھ نہیں سنا جاتا. تو پہلے تو میں سمجھا کوئی ایسا مومن ہے جس نے میرے آنے کے بعد سے لے کے پچھلے اتوار تک پنجتن سینٹر میں قدم نہیں رکھا, اور جیسا بدنام برا والی کیفیت ہے, اس پہلے سے کہیں اس کو یہ پتا چلا ہے کہ یہ موت اور قبر بہت پڑتے ہیں. کہا نہیں, وہ آتے بھی بڑے ریگولر اور بیٹھتے بھی ہیں بہت ریگولر, کا مطلب مہینے میں ایک آدھ دفعہ اپنی شکل دکھا ہی دیتے ہیں, وہ پہنچتے بھی. تو اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے انہوں نے یہ کہہ دیا، لیکن آج کی تقریر میں ایک واقعہ موت آ ہی گیا. اب جب بغیر پڑھے ہی میں اتنا بدنام ہوں کہ سوا سال سے موت و قبر کو لوگ بھگت رہے ہیں، تو پھر پڑھ ہی کیوں نہ دوں؟ جب بدنامی یوں بھی ہے اور یوں بھی ہے. فضیل ابن عیاض کا واقعہ، یہ واقعہ کون سا ایسا شیعہ عالم جس نے موت کے عنوان پر کتاب لکھی ہو اور اس واقعے کو چھوڑ دیا ہو؟ چاہے وہ شہید دست غیب شیرازی کی کتاب معاد ہو، اور چاہے وہ شیخ عباس قمی کی کتاب منازل الاخرہ ہو، اور چاہے اس سے پہلے گزشتہ علماء کرام کی کتابیں. یہ دو ریفرنس میں نے اس لیے دیے کہ کتابیں اردو میں اویلیبل. فضیل ابن عیاض کا واقعہ، خبر ملی کہ آپ کا عزیز ترین اور قریب ترین شاگرد سکرات کی کیفیت میں، پہلے زمانے میں یہ کیفیت اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ ہر مجتہد کی کتاب کے اندر باقاعدہ سکرات کے مسائل آتے ہیں، یعنی اچانک موت نہیں آتی تھی، کچھ وقت لگتا تھا. اور غیبت امام کے حوالے سے حدیث بھی ہے کہ جیسے جیسے ظہور کا وقت قریب آئے گا اچانک موتیں بڑھ جائیں گی. اور میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ سے یہ سوال کیا تھا کہ غور کریں، اچانک مرنا بہتر ہوتا ہے اور یا پھر اس منزل سکرات سے گزر کر تکلیف برداشت کر کے مرنا؟ وہ اپنی جگہ آدمی سوچے، دونوں کے پلس پوائنٹ مائنس پوائنٹ پروز اینڈ کونز جو بھی انگریزی محاورہ ہو. خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت کے واقعے سکرات کا تذکرہ بڑی اذیت والی ایک کیفیت ہوتی ہے. اس سے زیادہ اس وقت نہیں پڑھوں گا، جب الگ سے ٹاپک دیا جائے گا تب میں پڑھوں گا، ورنہ بیچارے جو لوگ غلط فہمی میں آئے، جن کی نگاہ میرا سوا سال کا ریکارڈ بڑا اچھا ہے کہ بغیر اعلان کے کبھی عذاب نہیں پڑا، ان کے سامنے ریکارڈ خراب نہ ہو. تو بڑی اذیت ناک کیفیت، روایتوں میں بھی ہے کہ اسے بچنے کی دعائیں. لیکن فضیل ابن عیاض، جیسے ہی یہ خبر ملی کہ ایک شاگرد میرا جو سب سے زیادہ مجھے پسند تھا، بہترین انتہائی نیک مقدس، سکرات کے عالم میں دوڑ کے گئے. اس وقت کا واقعہ ہے جب فضیل کی ایک پرسنالٹی بن چکی تھی عالم اسلام میں علم اور تقوی کے اعتبار سے. پہنچے واقعاً دیکھا کہ وہی حالت، وہی عذاب، موت کا روح نکلنے کا عذاب. چنانچہ جو اسلام نے باتیں بتائی ہیں جس کے اندر سورہ یاسین کی تلاوت بھی ہے، سورہ صافات کی تلاوت بھی ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، کلمات فرج کی تلاوت بھی ہے، اور کلمہ شہادتیں، یہ شروع کیا انہوں نے. پہلے تو سورہ یاسین یا قرآن کا سورہ. ایک مرتبہ شاگرد نے آنکھ کھولی، ایسا شاگرد جس نے استاد کے سامنے کبھی آنکھ اٹھا کے نہ دیکھا، بڑے غصے کے عالم میں کہتا کہ بند کریں یہ، آپ اپنا کلام میں یہ بکواس نہیں سننا چاہتا ہوں، نعوذ باللہ، قرآن کی آئے. چونکہ جھٹکا لگا، لیکن مرنے والا خود اتنا مظلوم ہوتا ہے کہ اس سے غصہ کرنا تو بیکار. یہ دیکھا کہ اب ذرا اس کی آنکھیں کھل گئیں، اس سے پہلے تو خوشی میں تھا، موقع غنیمت جانا، کہا بیٹا کلمہ پڑھ. غصے کے عالم میں مرتا ہوا آدمی اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میرے سامنے بکواس نہ کرے، مجھے کوئی کلمہ پڑھنا، نکل جائیے میرے گھر سے. مالک کہہ دے تو گھر سے نکلنا ہوتا ہے. یہ ان فقہی نوٹس میں دیکھ لیجئے گا جو پچھلے سال کے حوالے سے ڈاکٹر مسعود صاحب نے تیار کیے. نکل گئے، لیکن بڑے پریشان، اتنا نمازی، اتنا روزے دار، ایسا پرہیزگار، ایسا دعائیں کرنے والا، اور ویسے ظاہری اعتبار سے مدینے میں رہنے والا، مکے کی زیارت کرنے والا، ہوا کیا؟ شب جمعہ جب خواب میں یہ شاگرد آیا، اور بہت سخت عذاب کے اندر، اس میں واقعے میں عذاب جہنم بھی، وہ سب کو میں سینسر کر رہا ہوں، اور بڑے سخت عذاب میں جلتا، مرتا، چیختا، چلاتا کر رہا تھا. کہا بیٹا یہ تو بتاؤ، تم جیسے مقدس آدمی کے اوپر یہ وقت کیسے آ گیا کہ قرآن سننے کو منع کر دیا، کلمہ پڑھنے کو منع کر دیا؟ سمن بکمن، کان مومن رہا نہ زبان مومن رہی. کہا کہ یہاں آنے کے بعد پتا چلا کہ میں جو تین گناہ کرتا تھا، اور پہلا گناہ ہی یہ بتایا کہ جو دوسروں سے مجھے حسد ہوتا تھا، اور پھر میں غیبت کرتا تھا، اور پھر میں شراب پیتا تھا. شراب چھپ کے پیتا تھا، کسی کو اطلاع نہ ملنے دیتا تھا، لیکن زہر آدمی چھپ کے کھائے تب بھی اثرات ہوں گے، کھل کے کھائے تب بھی اثرات ہوں گے، مگر ٹاپ آف دا لسٹ کا حسد. جہاں کسی کو کوئی ترقی ملی، خود بخود میں جل گئے. جہاں کوئی ذرا آگے بڑھنے لگا، خود بخود مجھے برا لگنے لگا. کہا یہ وہ حسد، وہ گناہ جو سبب بنا کے وقت آخر میں کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں. جو ہمارے اردو میں ایک محاورہ کہ ارے فلاں کی موت تو اتنی بری کہ آخری وقت میں کلمہ بھی اس کو نصیب نہیں ہوا. کہا یہ پیغمبر کی حدیث، ان الحسد یاکل الایمان. اور ہمارے سامنے تاریخ اسلام
تاریخ علماء واقعہ سے بھری ہوئی. ایک بات جو ویسے نہیں کہنا چاہیے ایسے مجمع کے سامنے جو امیچیور مجمع ہوتا، لیکن موضوع کا حق یہ ہے کہ اس کا تذکرہ کیا جائے کہ یہ حسد کا سارا گناہ بتانے کے بعد پھر امام نے یہ بھی بتا دیا کہ یاد رکھو کہ حسد امت مسلمہ میں ایک گروہ میں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہو، چاہے یہ اس ہلکی پھلکی حدیث میں آیا ہو. کچھ حدیثیں ایسی ہوتی ہیں کہ امام اس کو بہت لائٹ لگتے ہیں، جو نارتھ ناظم آباد کے برج سے اتر کے باب العلم کی جانب جائیے تو سڑک کے اوپر ایک بہت بڑے گرین کلر کے سائن بورڈ پہ لکھی ہوئی، چاہے وہ حدیث ہو وہی پیغام بہت لائٹ انداز، اور چاہے مولا کی وہ حدیث ہو جسے شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے کتاب خصال کے باب ستہ میں نقل کیا. پہلی حدیث کیا؟ کہ ایک دن حضرت عیسیٰ ایک سڑک سے جا رہے تھے اور سامنے سے شیطان آ رہا تھا. بلکہ یہ حدیث شہید دستغیب کی کتاب استعاذہ میں بھی آپ کو ملے گی، جو شاید اس لائبریری میں بھی. استعاذہ یعنی شیطان سے بچنے کے طریقے. شیطان سے بچنے کی بات آ گئی تو بات سے بات نکل رہی، تو قرآن کریم کا ایک خاص سورہ ہے، سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس، اے رسول کہہ دو کہ میں خدا کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، مجھے شیلٹر چاہیے اللہ کے پاس. تو جب آدمی کسی کی پناہ میں جاتا اس کا مطلب یہ کہ پیچھے کوئی دشمن لگا اسے بچ کے جا رہا ہے نا. تو قل اعوذ برب الناس، جس کی یہاں تک تفسیر کہ جب پیغمبر پر ایک عورت نے جادو کرانے کی کوشش کی تب یہ سورہ نازل ہوا. بہرحال اے رسول کہہ دو میں اللہ کی پناہ میں جانا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں چار قل بہت مشہور ہیں، ان میں سے ایک قل قرآن کا آخری سورہ، میں اللہ کی پناہ میں جا رہا ہوں. بھئی جتنا بڑا آپ پر حملہ ہوتا ہے اتنی بڑی آپ پناہ تلاش کرتے ہیں. تو کون چیزوں سے، کن چیزوں سے بچ کر؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ. اتنی بڑی خرابی کہ اے حبیب کہہ دو کہ حسد کرنے والا حسد کرتا ہے، یہ اتنی بڑی خرابی لے کے آ رہا. اردو میں رائج بھی ہے کہ فلاں کی نظر لگ جائے. افسوس کتنی بہترین زندگی تھی نظر لگ جائے. یہ قرآن کی آیت، حاسد کا حسد اتنی بڑی خرابی ہے کہ تیر و تلوار اتنا بڑا نقصان نہیں پہنچاتا. کہہ دو کہ میں اللہ کی پناہ میں جا رہا ہوں. اور مولا متقیان کی حدیث ہے کہ پیغمبر اسلام روزانہ چھ چیزوں سے بچنے اور محفوظ رکھنے کی دعا مانگتے، کہ اے خدا مجھے ان چھ چیزوں سے بچا، اور روزانہ، ایک آدھ مرتبہ نہیں. کون سی چھ چیزیں؟ الشرک، خدا سے روز دعا کرتے تھے پروردگارا مجھے شرک سے محفوظ کر دے. قرآن کی اتنی واضح آیت، اور کسی گناہ کے بارے میں نہیں جو شرک کے بارے میں، کہ اللہ ایک شرک کا گناہ معاف نہیں کرے گا، باقی ہر گناہ معاف ہو سکتا. روز پیغمبر دعا مانگتے ہیں. وشک، اور دوسرا شک کی خرابی. بڑا خطرناک مرحلہ ہوتا ہے آدمی شک میں پڑ جائے، کبھی اللہ کے بارے میں شک، کبھی قیامت کے بارے میں شک، بہت سارے شک. شک کے حوالے سے نہ صرف یہ کہ آج ٹاپک نہیں، بلکہ چونکہ مرحوم علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ کی یقین کے عنوان پہ جو مجلس، اس میں یہ سارا پہلو کور کیا گیا، ورنہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اسے الگ سے بتانا. الشرک کو و شک کو والحمیت، اور پیغمبر روزانہ اللہ سے دعا مانگتے تھے تعصب سے بچنے، فلاں اپنے علاقے کا اس لیے صحیح کرے کہ غلط کرے اس کا فیور کرنا، فلاں غیر علاقے کا اس لیے صحیح کام بھی کرے تو اس کی مخالفت کرنا. یہ چیز آگے بڑھتی ہے تو اتنے بڑے بڑے گناہوں کو جنم دیتی، جو خود سورہ منافقون میں تذکرہ کہ کیا عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ اے مدینے والوں، یہ کون مکے سے آ کر ہم پر حکومت کر رہا، نکال باہر کر. تعصب، پیغمبر، اب ان میں سے ہر گناہ جو ہے، یا چھ چیزیں جس سے رسول دعا مانگ رہے ہیں، تفصیل طلب ہے لیکن آج کا ٹاپک کا شرک و شک و الحمیت و الغضب، اور غیظ و غضب میں آنا، ذرا ذرا سی بات پہ آگ بگولا ہو جانا، غیر حق بات پہ غصہ کرنا، والبغی اور ظلم والحسد. روزانہ اللہ کا رسول، ہمارے ہاں تو چار خل عام طور پہ کسی کی میت پہ پڑھے جاتے ہیں یا فاتحہ کے موقع پہ، پیغمبر ہر مرتبہ. دیکھیں چار قل میں یہ پیغام ہے کہ دوسرا حسد کرے تو آئے اللہ ہمیں بچا لے. اور پیغمبر دعا مانگ رہے ہیں خداوندہ مجھے اس خرابی سے بچا کہ کبھی میرے دل میں شرک آ جائے, کبھی میرے دل میں شک آ جائے, کبھی میرے پاس تعصب آ جائے, کبھی میرے پاس غضب آ جائے, کبھی میرے پاس ظلم آ جائے, اور کبھی میرے دل میں کسی کے خلاف حسد پیدا ہو. اتنا بڑا گناہ کہ اس کائنات کا عظیم ترین معصوم, تمام معصومین کا سید و سردار ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑ رہا. مگر یہ تو استعاذہ کے حوالے سے بات ہے, مگر شیطان بھی کچھ کہہ رہا, شیطان بھی کچھ کہہ رہا. وہ کیا کہہ رہا کہ حضرت عیسیٰ نے دیکھا کہ شیطان سامنے سے آ رہا اور اپنے ساتھ 5 گدھے لے کے جا رہا. ایک تو حضرت عیسیٰ کا اپنا گدھا بڑا مشہور, آج شیطان کے 5 گدھے, اور یہ سارے گدھے وہ ہیں کہ جس پر بوریاں اس طرح سے لدی کہ ایسا لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ بھاری سامان ان کو پر رکھ کے لے جایا جا رہا. حضرت عیسیٰ نے کہا شیطان تجھے اتنا سامان لے جانے کی کیا ضرورت پڑی؟ کہا کہ میں مارکیٹ میں جا رہا ہوں اور اسے بیچنا چاہتا ہوں. تو ہے کیا چیز؟ سونا ہے, چاندی ہے, ڈالر ہے, پاؤنڈ ہے, کیا چیز بیچنے جا رہا؟ کہا کہ اس میں سے ایک بوری وہ جس میں ظلم بھرا بیچنا, اور ایک بوری وہ ہے جس میں خیانت بھری یہ بھی بیچنا, اور ایک گدھے کی بوریوں کے اندر حسد بھرا, گدھے کے اوپر حسد بھرا اسے بھی بیچنا, اور ایک بوری وہ کہ جس کے اندر تکبر اور غرور بھرا یہ بھی بیچنا, اور ایک کے اندر بے شرمی اور بے حیائی. حضرت عیسیٰ نے مسکرا کے کہا شیطان شاید پہلی مرتبہ تو بزنس کرنے جا رہا, وہ بھی اتنا ناکارا بزنس, کون اسے خریدے گا؟ اب گویا شیطان نے مسکرا کے کہا, ایک آدھ لفظ میری طرف سے, اتنا نمک مرچ چھڑکنے کی اجازت ہوتی ہے خطیب و ذاکر کو, مسکرا کے کہا ہوگا کہ یا نبی اللہ تقدس, تقوا, پرہیزگاری, عبادت اس میں کوئی آپ کے برابر نہیں, لیکن مارکیٹ کو میں بہتر جانتا ہوں, جو لے کے جا رہا ہوں ہاتھوں ہاتھ بکے گا, ہاتھوں ہاتھ, ایسی اس کی ڈیمانڈ ہے کہ انگریزی محاورے میں ہاٹ کیک کی طرح سے یہ منٹوں میں ختم ہو جائے گا. کہا کہ کون خریدے گا؟ کہا دنیا کے جتنے حکمران ہیں ظلم خریدنے کے لیے بے چین اور بےتاب, اور جتنے تاجر اور بزنس مین ہیں انہیں خریدنا ہے خیانت, اور جتنے بھی پیسے والے ہیں جنہیں اللہ نے دولت دی ہے انہیں خریدنا ہے تکبر, اور جتنے بھی علماء ہیں صاحبان علم ہیں انہیں خریدنا ہے حسد, اور آخری چیز کی ڈیمانڈ عورتوں میں بہت زیادہ, یہ بے شرمی اور بے حیائی, اس کا سب سے بڑا کسٹمر ہمارے پاس عورتیں ہیں, شیطان کہہ رہا, اور یہ سارے شیطان کے کسٹمر. تو حدیثوں کبھی ذرا لائٹ انداز میں سمجھائے, اور کبھی مولا متقیان کا وہ فرمان جسے شیخ صدوق نے کتاب خصال یہ کہہ کے نقل کیا کہ مولا نے فرمایا کہ اللہ ہر گناہگار کو اس کے گناہ کی سزا دے گا سوائے اس کے کہ کسی پر رحمت آ جائے, کسی کے لیے شفاعت آ جائے, اس کے لیے بھی کوئی سبب ہونا چاہیے, مگر 6 گروہوں کو اللہ نے 6 گناہوں کے عذاب کے لیے مخصوص کر دیا. عربوں پر عذاب آ کے رہے گا ان کے تعصب کی وجہ سے, وہ عرب جو کسی بھی غیر عرب کو اپنے برابر سمجھنے کو تیار نہیں. یاسر عرفات سے پوچھا گیا تھا کہ آپ جو غیر عرب ہیں وہ مسلمان ان کے بارے میں کیا خیال, تو اس کا یہ جواب ہے جو مجھے اچھی طرح یاد, کہا کہ ایک عرب کافر غیر عرب مسلمان سے زیادہ بہتر ہے, اور کہا کہ یہی ہم میں اور اسرائیل میں فرق ہے. اگر ہم یہ نظریہ بنا لیں کہ مسلمان عرب ہو کے غیر عرب اس کی فضیلت زیادہ ہے کافر کی کم ہے, یہ تو یہودیوں کا عقیدہ ہے, یہ یاسر عرفات فرما رہے ہیں. لیکن وہ فرما گئے, لیکن جنہوں نے نہیں بھی فرمایا عربوں کا ایک مزاج یہ تعصب, مولا کا فرمان ہے کہ عرب اپنے تعصب کی وجہ سے جہنم میں جائیں. اب باقی تقریباً یہی چیزیں, مگر اس کے اندر ایک آخری چیز بھی بہت اہم, وہ آج کا ٹاپک نہیں ہے لیکن حدیث چل رہی ہے تو آگے, اور کہا کہ صاحبان اقتدار ظلم کی وجہ سے جہنم میں جائیں, اور تاجر حضرات خیانت کی وجہ سے جہنم میں جائیں, اور علماء اگر جہنم میں جائیں گے تو ایک دوسرے سے حسد کی وجہ سے, اور گاؤں والوں کو اللہ اس لیے جہنم میں بھیجے گا کہ وہ علم دین حاصل نہیں کرتے اور جاہل رہنا چاہتے ہیں. مولا اس انداز سے بات کر رہے کہ جیسے شہر والے علم دین کے لیے بے چین, اور مولا کے زمانے میں یہی تھا. مولا جب میلبرن اور سڈنی سے لے کر ٹوکیو اور بمبئی اور لکھنؤ اور لاہور اور کراچی سے لے کے لندن اور نیویارک تک کے صاحبان ایمان کی حالت دیکھی کہ پہلے مولا نے جو چیز جاہل بدو عربوں کے لیے کہی تھی آج پڑھے لکھے مومنوں کا طریقہ کار ہے. مسائل سننے کو کوئی تیار نہیں. چنانچہ جمعے کی کلاس کی مظلومیت کسی ایک چیز سے ظاہر. خیر ادھر میں نہیں آتا ہوں, بات گھوم کے میری جانب نہ آ جائے. تو خلاصہ یہ کہ بار بار یہ کہا گیا کہ حسد سب مبتلا, مگر صاحبان علم کے پاس تمہیں حسد زیادہ نظر آئے. یہ عام مجمع کے لیے نہیں, جو لوگ ویسے ہی علماء سے پہلے ہی نفرت کر رہے ہیں ہمارے سامنے. اب تاریخ اسلام کی ایک آخری مثال سنیے اور آج کی تقریر مکمل. باتیں بھی بہت, آج کی تقریر مکمل. حسد دنیا سے پہلے عالم بالا میں شیطان کو شیطان بنا دی. سنا آپ, دنیا شروع ہوئی پہلا انسانی خون جو اس دنیا میں بہا حسد کی وجہ سے بہا. پیغمبر نے اعلان رسالت کیا حسد. ابو جہل بار بار کہتا ہے کہ چاہے باقی کو پتا ہو کہ نہ پتا, مجھے پتا ہے تو سچا رسول, لیکن کیا ہم تجھ جیسے یتیم و غریب کو اپنے اوپر مسلط کر لیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. مدینہ اللہ کا رسول پہنچا, رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی اتنا شدید پیغمبر کا دشمن بنا. محاورہ مشہور ہو گیا کہ نفاق ہو تو عبداللہ ابن ابی کو دیکھو, مگر کس چیز نے اسے پیغمبر کا دشمن بنایا؟ حسد. کیوں؟ پیغمبر کے آنے سے چند دن پہلے مدینے والوں کی ایک میٹنگ ہوئی تھی اور کہا تھا ہم آپس میں لڑتے رہتے ہیں, ختم کرو لڑائی, ایک لیڈر بنا لو. عبداللہ ابن ابی کا نام آیا تھا کیونکہ سب سے اچھا آدمی تھا, لیکن لوگوں نے کہا تھا کہ سردار بغیر تاج کے اچھا نہیں لگتا, اور تاج مدینے میں نہیں بنتا تھا, یمن میں بنتا. اس کا آرڈر یمن بھیجوایا گیا, یہ ہسٹری پڑھ رہا ہوں. وہاں سے تاج بن کر آنے میں کچھ دیر ہو گئی اور اتنے دیر میں پیغمبر کا پیغام مدینے پہنچ گیا. لوگوں نے کہا رسول کے ہوتے ہوئے ہمیں عبداللہ ابن ابی نہیں چاہیے. ایسا حسد اس کے سینے میں پیدا ہوا کہ اب ساری زندگی مرتے دم تک فقط حسد کی وجہ سے اسلام کا اتنا بڑا دشمن بنا رہا کہ قیامت تک جب کفر کا نام آتا ہے تو ابو جہل یاد آتا ہے, نفاق کا نام آتا ہے تو عبداللہ ابن ابی. مولا کی حدیث, کیا تمہیں پتا کہ لوگ ہمارے دشمن کیوں؟ فقط ہم سے حسد کی وجہ سے, اور غیبتِ کبرا سے جس بفور. آخری واقعہ سنیے اور بات مکمل. ایک عجیب واقعہ ہمارے سامنے آیا جس نے یہ بتایا کہ تاریخ تشیع کتنے بہترین علماء گزرے, البتہ حسد والے بھی گزرے. جب زمانے کا امام, اب آپ تیاری کر رہے ہیں نا, آئندہ دو تقاریر دو جشن, نیکسٹ سنڈے جشن معراج اور اس کے بعد کا سنڈے چوتھے امام کی ولادت کا جشن, اس کے بعد کی جو دو آخری تقریریں اس تین مہینے کے حوالے سے زمانے کے امام کے بارے میں ہوں گی, مگر چھوٹی سی تاریخی حقیقت حسد کی تقریر کے آخر میں آج سن لیجیے. اس کے بعد حسد کا ایک مختصر سا علاج جو مولا نے بتایا اور ختم بات. امام جب دنیا سے غیبت کر رہے ہیں تو اچانک غائب نہیں ہوئے, دو مرحلوں میں گئے. پہلے مرحلے کی غیبت غیبت صغرا کہلاتی ہے, جس میں امام اپنا ایک نائب اس طرح سے مقرر کیا کہ ہفتے میں, دو ہفتے میں, پندرہ دن میں اس سے ملاقات کرتے ہیں, اور وہ نائب اپنی طرف سے کوئی فتویٰ یا مسئلہ نہیں بتاتا, وہ صرف ایک میڈیم ہے لوگوں کے مسئلے, لوگوں کی خمس کی رقم, لوگوں کی حاجتیں لے کے رکھتا, جب امام آتے ہیں امام کو دے دیتے ہیں اور امام کا ریپلائی لوگوں تک پہنچاتے ہیں. یہ ہے غیبت صغرا, جس میں اس طرح چار نائب ون بائی ون آئے. اس وقت ایک وقت میں دنیا میں ایک نائب ہوتا تھا اور آخری نائب کے بعد امام دو باتیں ارشاد فرمائیں. ایک تو یہ کہ اب جتنے مجتہدین ہیں وہ سب ہمارے نائب ہیں, اب ایک وقت میں ایک ہونا ضروری نہیں, اور یہ جو مجتہدین یہ ہم سے ڈائریکٹ یا پرسنل کانٹیکٹ میں نہیں ہوں گے, جو ہماری حدیثیں ہیں ان کی مدد سے تمہارا ہر مسئلہ حل کریں گے, اسے کہتے ہیں غیبت کبرا. تو اب غیبت صغرا کا جو نائب تھا وہ امام کے پرسنل کانٹیکٹ میں تھا. اس وقت پہلے نائب کا زمانہ ختم ہوا, پہلا نائب امام نے ایسے آدمی کو رکھا تھا جو دسویں امام کے زمانے سے چلے آ رہے تھے, ساری شیعہ دنیا ان کو اچھی طرح جانتی تھی, دو تین جنریشن ان کی نیابت کو دیکھ چکے تھے. اس کے بعد اسی سیکوینس کو آگے بڑھایا جائے, ایک ان نون سا آدمی آ کر کہہ دے کہ میں نائب امام, چکرا جائیں. تو ایسا آدمی جو ہسٹوریکلی پہلے سے ثابت اتھینٹک اسٹیبلش ہے، دسویں امام نے تعریف کی، گیارہویں نے یہ بتایا، یہ کبھی ہمارے بارے نہ غلط بیانی کرے گا نہ جھوٹ، انہی کو رکھا. ان کے بعد سیکوینس کو آگے بڑھایا، ان کے بیٹے کو اپنا نائب رکھا، اور اب اس کے بعد تیسرے نائب کا زمانہ آ رہا. عثمان ابن سعید پرانے نائب، ان کے بیٹے محمد ابن عثمان، اب یہ آخری جملے. اب جب یہ دوسرے نائب کا آخری زمانہ قریب آئے، اب تک وہ فیملی چل رہی ہے جو اچھی طرح سے جانی پہچانی ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ معصومین ان کو کتنے رسپیکٹ دیتے ہیں. تین آدمی اس زمانے میں بڑے مشہور تھے اپنے علم کے اعتبار سے، چانسز تھے کہ یہی تینوں میں سے کوئی ایک نائب بنے گا، مگر سب سے کم چانسز تھے حسین ابن روح کے، کیونکہ ان تینوں شہرت کے اعتبار سے ہی سب سے کم تھے، اور ان سے بڑے شہرت کے اعتبار سے دو اور آدمی تھے، ایک شیخ ابو القاسم اور ایک شیخ ابو الحسن شلمغانی. ٹاپ آف دا لسٹ شیخ ابو الحسن شلمغانی تھے، اس لیے کہ انہوں نے اس زمانے میں جب لکھنے کا کتابوں کا قطن رواج نہ تھا، اس کثرت کے ساتھ مذہب شیعہ کے فیور اور عقیدہ امامت کے لیے کتابیں لکھی کہ تقریباً ہر گھر میں ان کی کتاب پہنچ گئی. بہت ویل نون پرسنالٹی، اور ایسی ویل نون پرسنالٹی جس کے ساتھ ان کی سروسز. دوسرے نائب کا آخری وقت جب قریب آیا، ایک خاص بیماری آتی تھی نائب پر اور اندازہ ہو جاتا تھا کہ دنیا سے جانے والے. اس وقت جنرل پبلک گھر کے باہر رہتی تھی انتظار میں، اور جو بہت قریب آدمی تھے وہ بستر کے قریب رہتے تھے. تو ابو الحسن شلمغانی تو نہیں تھے، باقی دو آدمی تھے، شیخ ابو القاسم سرحانے بیٹھے، کیونکہ ان دو میں سے ان کے چانسز بہت زیادہ، 51-49 نہیں 90% اور 10%، اور حسین ابن رو پائنٹی بیٹھے. اور دوسرے نائب کا آخری وقت، آنکھیں بند، ایک بار آنکھیں کھول، ایک جملہ کہا اور اس کے ساتھ اس دنیا سے رخصت، کہا کہ ابھی ناحیہ مقدس سے، یعنی امام کی طرف سے یہ میسج آ گیا کہ میرے بعد تیسرا نائب حسین ابن رو بنے گا. وہی نائب ہیں جن کا نام لے کر ہم لوگ عریضہ بھی ڈالتے ہیں. جیسے ہی یہ جملہ شیخ ابو القاسم نے سنا، کھڑے ہو پائنٹی آئے، حسین ابن رو کے شانے کو پکڑ کے انہیں سرحانے بٹھایا، کہا بھی آپ کا مقام، اور خود آ کے پائنٹی بیٹھے. لیکن یہ وہ عالم جیسے شیعہ علماء ہوتے ہیں، جب یہ خبر باہر پھیلی اور ابو الحسن شلمغانی کو پتا چلا کہ میری سروسز بھی زیادہ اور لوگوں کے اندر میری پاپولیرٹی بھی زیادہ، اور پھر بھی امام نے مجھے نائب نہیں بنایا، ایک دم امام کے اگینسٹ ہوگا اس حسد، ہودا ان کو کیوں ملا مجھے کیوں نہ ملا، اور اتنا اگینسٹ ہوگا کہ اپنی ساری کتابیں جو آج تک مذہب شیعہ کے فیور میں تھی اب عقیدے بدل رہے ہیں، اب لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. آج بھی آپ کو ایسی مثال ملیں، کتنے ہی لوگ ہیں کہ جن کا پاس بڑا اچھا ہوتا، کسی وجہ سے ناراضگی ہو گئی، تقریر شروع ہوئی تھی لوگ اللہ سے ناراض ہو رہے ہیں، اور تقریر ختم ہو رہی ہے کہ لوگ امام یا مجتہد سے ناراض ہو رہے ہیں، بالکل چینج. لیکن یہ سلسلہ شروع ہوا تھا حسد کی وجہ سے، کہا حسین ابن رو جو میرے مقابلے میں علم بھی کم رکھتے ہیں اور جو میرے مقابلے میں خدمت بھی انہوں نے کم کی، انہیں امام نے ترجیح، میں نہیں مانتا. کس کو نہیں مانتا؟ حسین کی بات نہیں کی، کہا میں اس امام کو نہیں مانتا، آج سے میرا ان کا جھگڑا. اور اس کے بعد اچھا پرانے زمانے میں میڈیا تو اتنا فاسٹ ہے نہیں، لوگوں کے ذہن میں تو اب تک یہ خیال کہ جی ابو الحسن شلمغانی بہت اچھے عالم، ایسی کتابیں لکھی ہیں اور ایسا دشمنان اہل بیت کو جواب دیا، اور فلاں ناصبی اور فلاں دشمن اہل بیت کو اس طرح سے اس کی بولتی بند کرائی کہ اب نئی کتابیں ان کی آ رہی، لوگ پھر ٹوٹے پڑ رہے. خاص امام زمانہ کو ایک خط بھیجنا پڑا اپنے شیعوں کے نام کہ اب اس سے ہوشیار و خبردار ہو جاؤ، اب حسد نے اس کو اس طرح جلا دیا. ان الحسد یاکل الایمان، پیغمبر اسلام یعنی 14 معصومین میں سے پہلے معصوم نے ایک جنرل فارمولا دیا، اور 14 اور آخری معصوم نے بتایا کہ دیکھو اس کی مثال ہمارا یہ نمائندہ ہے کہ پہلے کتنا اچھا تھا، حسد کی وجہ سے اتنا بڑا دشمن بن گیا، خالی تشیع کا نہیں، خالی حسین ابن رو کا نہیں، ہمارا، کہ آج سے اس کی کوئی کتاب اپنے گھر میں نہ رکھنا، حتیٰ اس کی صحیح کتابیں بھی گھر سے باہر نکال دو. اس پرسنالٹی کو ختم کرنا ہمارے سامنے آدم سے لے کر زمانے کے امام تک کا واقعہ آیا، اور اسی سیکوینس کے اندر حدیث کہا جب زمانے کے امام آئیں گے تو اس زمانے کے علماء ان کے خلاف ہو جائیں، شیعہ علماء کی بات نہیں عام. کہا کیوں؟ امام نے کہا حسد کی وجہ سے. وہ کہیں گے یہ آ گیا ہمارے عہدے کو چھیننے والا، ہم اسے امام نہیں مانتے. مگر جب اتنے بڑے بڑے مقدس علماء ذرا سا غافل ہوئے، شیطان لے ڈوبا، تو یہ کام ہو. اور اب اس کا علاج کیا؟ وقت بہت کم ہے، صرف تین چھوٹی سی بات. نمبر ایک، امام نے بھی کہا کہ حسد کرنے والا یہ تو سوچے کہ میں کس چیز پہ حسد کر رہا ہوں، کہا اس کی نعمتوں کو، تو نعمتیں وہ خود سے حاصل کر رہا ہے یا اللہ اس کو دے رہا ہے؟ امام نے فرمایا حسد اور کفر دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اس لیے کہ حسد کرنے والا جس سے حسد کر رہا، عربی میں اسے کہتے محسود، حاسد حسد کرنے والا، محسود جس سے حسد کیا جائے. کہا وہ محسود کے تو تھوڑی خلاف ہے، وہ اللہ کے خلاف ہے، کیونکہ نعمتیں ہم دے رہے ہیں. اگر وہ اس کی نعمتوں پہ اعتراض کر رہا ہے تو ہم پر اعتراض کر رہا ہے، اسی لیے بار بار حسد کو کفر سے ملایا. تو آدمی اتنا غور کرے کہ جو اس کو ملا دیا کس نے، اور جس نے دیا اسی سے ہم کیوں نہ مانگ لیں. یہی وجہ ہے کہ اردو کا ایک محاورہ ہے جو حدیث ہے رسول بھی، حسد حرام ہے رشک جائز ہے. حسد اس میں یہ ہے کہ اس کو یہ نعمت کیوں ملی چھین لی جائے، رشک اے خدا تو نے اسے دیا ہے ہم بھی تو تیرے بندے ہیں، اس جیسے نہ صحیح پھر بھی تیرے ہمیں بھی دے دے، یہ بالکل جائز. تو ایک آدمی غور کرے کہ نعمت مل کہاں سے رہی، بجائے اس کے کہ اس کی نعمت چھیننے کی بات کرے وہی سورس سے کانٹیکٹ کر کے اپنے لیے وہ نعمت لے لے. نمبر دو، دوسری چیز، انسان یہ غور کرے کہ مومن کا رتبہ اللہ نے کتنا بڑا کیا، میں جو اس کے خلاف دل میں خیال لاتا ہوں کہ کس طرح سے اس کی توہین ہے. اور تیسری چیز، مولا متقیان کے اس واقعے کو ذہن میں رکھے، جس سے ملتا جلتا واقعہ ایک اور بھی ہے، لیکن یہ تو آج خاص آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ، اور کسی پہ آج کی بات ختم. مولا شہر کوفہ کے بازار کے اختتام پر بیٹھے، جہاں دکانیں ختم ہوتی ہیں، ایک چھوٹا سا گراؤنڈ، اور اتنے 8-10-15 آدمی مولا کے سامنے سے گزرے، نیک مقدس متقی پرہیزگار، اور وہ گزر کے آگے بڑھے اور مولا کو سلام کرتے ہوئے آگے بڑھے، السلام علیکم یا امیر المومنین. مولا نے جواب دیا. جب وہ آگے بڑھے تو وہ گراؤنڈ یا پارک ٹائپ کی جگہ، بہت سارے لوگ بیٹھے، کچھ لوگوں نے ایک دوسرے کو کوہنی ماری، کہا دیکھ جانتے ہیں یہ کون لوگ جا رہے ہیں؟ ہاں اولائے شیعت و علی، یہ جو ابھی 10-15 گزرے یہ سب علی کے شیعہ. اتنا سننا تھا، مولا نے ان لوگوں کو آواز دے کے بلایا، ذرا ادھر تو آنا. اب وہ اپنی خوش قسمتی میں فخر کرتے آئے کہ مولا ہمیں بلا رہے ہیں، دوڑے دوڑے آئے. مولا مولا ارشاد کیا ہو تم؟ کہا کہ کیا تم اپنے آپ کو ہمارا شیعہ کہتے ہو؟ کہا مولا ہمیں اور کسی بات پہ فخر ہو کہ نہ ہو، یہ فخر ضرور ہے کہ آپ سے اپنے آپ کو ملا دیں، ہم آپ کے شیعہ. مولا نے کہا لیکن میں تم میں شیعت کی کوئی نشانی تو نہیں دیکھ رہا، یہ بتاؤ تم زندگی کس طرح گزارتے ہو، تمہارا لائف اسٹائل کیا؟ کہا مولا اذا وجدنا شکرنا و اذا فقدنا صبرنا. مولا ہمارا مختصر ترین یہ لائف اسٹائل کہ اللہ ہمیں نعمت دیتا ہے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے، اور اگر اللہ ہمیں کسی چیز سے محروم کرتا، اسے دیا ہمیں نہ دیا، ہم صبر کرتے، کوئی اعتراض نہیں، کوئی آبجیکشن نہیں، کوئی حسد نہیں، کوئی اللہ سے لڑائی جھگڑا نہیں. بہترین طریقہ ہے، اللہ نے نعمت دی ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا لے، اور اللہ نے ہمیں محروم کیا ہم سب کر کے بیٹھ گئے. مولا نے کہا یہ ہے تمہارا طریقہ، یہ تو عرب کے کتوں کا بھی طریقہ، کہ کتوں کو روٹی دے دی انہوں نے کھا لیا، وہ شکر ہو نہیں ملی تو چپ ہو گئے، یہ علی کے شیعہ کا طریقہ نہیں ہو سکتا. اب یہ لوگ کیوں کہ 10-15-20-25 جتنے بھی ہوں، گھبرا کے کہا مولا تو پھر یہ بتائیے کہ آپ کا طریقہ کیا؟ کا شیار ہونا، ہمارا طریقہ اذا وجدنا اثرنا و اذا فقدنا شکرنا، ہمارا طریقہ یہ کہ اللہ جب ہمیں دیتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نعمت کو کس کے حوالے کیا جائے، جو ہمیں ملتا ہے ہم ایثار کر کے دوسروں کو دے دیتے ہیں، اور جب اللہ نہیں دیتا تب بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں. اس شب جمعہ کی مجلس کو اس آخری جملے سے ملا لیجیے، نہیں ملتا ہے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے، اور جب ملتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نعمت خدا ہم کسی اور کو شیعہ کیوں نہ کریں. کہتے ہیں یہ ہے ہمارے شیعہ کا طریقہ، ملے. قرآن کریم نے اہل بیت کی تعریف میں جو چند کیا ون تھرڈ قرآن اہل بیت کا قصیدہ پڑھ رہا ان میں سے ایک آیت. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خِصَاصَةٌ. آیا اہل بیت رسالت تمہاری خصوصیت یہ کہ تم خود مشکل و پریشانی میں ہوتے ہو پھر بھی جو نعمت دی جاتی ہے وہ دوسروں کو دے دیتے ہو. اہل بیت کا ماننے والا اگر خالی یا میسج دماغ میں بیٹھا دے تو حسد کہاں رہے گا؟ خیال آئے گا کہ اللہ نے جو ہمیں دیا یہ بھی دوسروں کو دینا ہے تو جو دوسروں کو خود مل رہا ہے اس میں ہم کیوں چلیں؟ یہ ہمارا مزاج بنانے کے لیے دعا تک میں یہ کہا کہ بہترین دعا وہ ہے کہ اپنے لیے بعد میں مانگو دوسروں کے لیے پہلے مانگو. یہ خالی دعا کی حد تک نہیں ہے. ہم نے کہا پروردگارا رزق کی پریشانی ہمیں بھی ہے اس کو بھی, لیکن اے خدا ہم پھر بھی گزارا کر رہے ہیں, پتہ نہیں اس کی کیا حالت ہے, پہلے اس کو دے دے. جب دعا میں یہ مانگا اور فرض کیجئے کہ اللہ نے پہلے آپ کو دے دی تو ابھی تو آپ کہہ رہے تھے اے اللہ اسے دے دو, جب آپ کے پاس آ گیا آپ خود گئے کہ بھائی جب ہم خدا سے کہہ رہے تھے جھوٹ کو چھوڑ ہی کہہ رہے تھے لے لو. تو اگر یہ ایک مینٹلٹی پیدا ہو جائے یا ٹریننگ مل جائے تو حسد ختم. اپنی نعمت جب آپ دوسرے کو دینے کو تیار تو اس کی نعمت چھیننے کی فکر کیسے ہو؟ بس علی کا یہ طریقہ یاد رکھیں, اور اگر ذہن سے نکل جائے تو جشن معراج کی اس تقریر کا انتظار کریں جو انشاءاللہ آئندہ اتوار کو ہے, جس میں گناہگاروں کے عذاب کا تذکرہ. معراج بڑی خوشی بھی لاتی ہے کیونکہ معراج پہلی مرتبہ کھل کے ولایت علی کا پیغام ملا, اشاروں میں تو دعوت ذیلشیرہ سے مل رہا تھا, مگر کچھ گھبرانے والی باتیں بھی. لیکن آج کی تقریر میں نے بڑی کوشش کی کہ موضوع پر بھی رہوں, مجھے لوگوں کو شکایت ہے کہ ادھر ادھر آپ چلے جاتے ہیں, اور وقت کے اندر بھی یہ تقریر مکمل کروں. الحمدللہ میں اپنے آج کی حد تک تو اپنے اس مقصد میں کامیاب رہا. البتہ اختتام تقریر بس اتنی سی ایک گزارش کہ یہی حسد کا سلسلہ نعمتوں میں شریک کرو ہمیں اس بات کے لیے بھی مجبور کرتا ہے کہ آنکھیں کھول کے دیکھو تو صحیح دنیا میں کیا ہو رہا. اگر کسی وجہ سے تمہارے حالات بہتر تو تم کچھ اور نہیں کر سکتے تو کم از کم جو نعمتیں اللہ نے دی اس میں تو دوسروں کو شریک کرو. نارمل سرکمسٹانسز میں یہ حکم تو اگر اتنا فرق ہو گیا کہ ایک کے پاس دولت کی ریل پیل ہے اور ایک مظلوم شیعہ نے افغانستان اور شیعہ نے پاکستان اور شیعہ نے عراق, ویسے تو اور بھی بہت ساری جگہ, اسلام اور مسلمانوں کے لیے سخت ترین وقت قریب آ رہا, اور ایسے موقع پر جو دشمنان اسلام کا ہمیشہ سے طریقہ کار ہے وہ چل رہا, ڈیوائڈ اینڈ رول. کہاں پورا عالم اسلام اس وقت ایک ایسے کرائسس میں مبتلا کہ سمجھدار افراد پرانی دشمنیاں بھول کے متحد ہو گئے. اور کہاں یہ خبریں کراچی سے آج بھی آ رہی, شب جمعہ مسجد علی مرتضی اعظم ٹاؤن جو محمود آباد کا ایڈجسنٹ ایریا, نماز مغربین اس انداز سے فائرنگ کی گئی کہ جتنے نمازی موجود تھے وہ سب کے سب اس سے متاثر ہوئے. یہ غالباً واحد واقعہ کہ 6 شہادتیں ہوئی اور باقی جتنے ہیں وہ سب کے سب زخمی ہوئے ہیں. اور کیسے کیلکولیٹڈ طریقے سے کہ مجبوراً حکومت کو الیکٹرک سپلائی کے انجینئر کو گرفتار کرنا پڑا, گرچہ ہمیں پتا کہ 2 گھنٹے کے بعد چھوڑ دیا جائے, لیکن آپس میں لڑنے کا وقت ہو رہا ہے. اور پاکستان کا میڈیا اپنے خباثت پہ اترا ہوا. دیکھیے ایک طریقہ کار کو ہمیشہ اس میڈیا کا یہ ہے جو جب تک ہم لوگ وہاں تو اپنی حد تک کہتے تھے, آج بھی جو ہمارے علماء کرام جب کبھی کسی شیعہ مسجد پہ اٹیک ہوگا خبر تو چھپا نہیں سکتے, خصوصاً 6 نماز ہمیشہ کہیں گے امام بارگاہ علی مرتضیٰ پہ اٹیک ہوا. نعوذ باللہ امام بارگاہ ہمارے نزدیک کم اہمیت نہیں رکھتی, لیکن اس امپریشن کو کم کرنے کے لیے کہ مسجد اور نمازی کا حملہ تو بڑا واقعہ ہے نا, خاص سائیکولوجیکل ٹیکنیکل ہوتی, خود جنگ اخبار والے دو بدو ہم لوگوں کی بحث ہوئی, کہا جی وہ جو نیوز لگانے والا ہے اس سے غلطی ہوگی, مگر اس کے بعد بھی آج تک مسجد پہ اٹیک نہیں آئے, امام باڑے پہ اٹیک آئے, لیکن مسجد ہو کے امام باڑا ہو کہ یہ آپس میں لڑنے کا وقت, اور شہادتوں کا سلسلہ جاری. افغانستان کے ان حالات میں آپ سوچ لیں کہ ان طالبان جو کسی اختلاف رکھنے والے اپنے برادر اہل سنت کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں. شیعت کے کیا کیا مظالم نتی ہوں, یعنی اس قسم کے مظالم تو دنیا میں آج تک کہیں نہیں ہوئے. یعنی کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ باقاعدہ جب شیعہ علاقوں پہ اٹیک ہوئے افغانستان, مردوں کو شہید کیا گیا, عورتوں کو اور عزت دار سید گھرانی ایک عورتوں باقاعدہ کنیز بنا کر ایک دوسرے کو گفٹ کیا جا رہا. جو کنیزی کا ایک بعض مسلمان فقہا کے پاس تصور ہے, کیا تصور ہے کہ دو رات یہاں رکھا اس کے بعد دوسرے طالبان کی شکل و صورت تو آپ کے ذہن میں ہے نا, کہ اگر خالی ان کی شکل دکھا دے تو لوگ کہیں کہ یہ اسلام ہمیں نہیں چاہیے. وہاں دو دن یہاں, دو دن وہاں, چار دن وہاں, اور باقاعدہ انتہائی محترم گھرانے کی خواتین, اس سے زیادہ تو کہنے کو دل نہیں جا رہا. اور ایک بات اب اس میں فقط آپ کو سوچنا, تقریر کے شروع میں آپ کا اعتراض صحیح تھا, میں نے مانا تھا کہ جی یہ حسد پڑھے لکھے سمجھدار آدمی کو بتانے کی چیز ہے, تو کے جی کلاس کے بچوں کو بتانا, مگر تقریر کی آخر والی چیز اس میں الٹی بات. میں کہہ رہا ہوں کہ کیا کسی سمجھدار آدمی کے سامنے مجھے کچھ تشریح کرنا کہ خود یہ سوچے کہ اس موقع پہ ہماری ذمہ داری کیا. خالی سنیں اور اتنی لاپرواہی سے آگے بڑھ جائیں کہ جیسے ہم سے کوئی تعلق نہیں ہو رہا ہے دنیا کے گوشے میں. یہ سب کا طریقہ ہو سکتا ہے, کسی مسلمان کا طریقہ نہیں ہو سکتا. یہ سب کا طریقہ ہو سکتا ہے, کسی مومن کا طریقہ نہیں ہو سکتا. اور ایک بات اس حوالے سے میں اور آخری کہہ رہا ہوں, سوال و جواب کا سلسلہ تھا لیکن اب وقت نہیں ہے اس لیے کہ پانچ بج گئے, بے شک پونے چار بجے میری تقریر شروع ہوئی اس لیے صرف سوا گھنٹہ ہوا, لیکن ایک دفعہ تو مجھے یہ ریکارڈ بھی بنانے دیجیے کہ ڈیڑھ گھنٹے سے پہلے میں نے تقریر مکمل کی. یہ تو ریکارڈ بننا چاہیے نا, وہ تو بن رہا ہے کہ ڈیڑھ اور پونے دو اور دو اور سوا دو. بس آخری ایک سوال کا جواب دینا, اور یہ سوال کا جواب اس لیے دینا کہ بالکل اس موضوع سے ہٹ کر ہے لیکن ذرا سا میں ربط ملا رہا ہوں. اس پورے واقعات کے اندر جو اس وقت دنیا میں ہو رہے ہیں, سب سے زیادہ بیلنس قسم کا کامنٹ رہبر آیت اللہ خامنہ ہی کا ہمارے سامنے آیا, یعنی وہی جو آج کی تقریر, تعصب نہیں ہو, دشمنی نہ ہو, اختلاف بھی ہے اور ایسا اختلاف ہے کہ واقعا اتنا زیادہ طالبان نے تشیع کو نقصان پہنچایا, مگر جہاں اسلام اور حق کی بات آ رہی تو کیا جواب دیا ہے کہ میں نے واقعا انتہائی متعصب دشمنان ایران کو اس بیان کی تعریف کرتے سنا. اتنا بیلنس ہے اس بیان کے اندر, یہ غلط غلط ہے, صحیح صحیح ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ فلاں آدمی سے ہمارا اختلاف ہے تو ہم اس بات پہ خوش ہو جائیں کہ اس کی اس وقت وہ مخالفت ہو رہی ہے کہ جو صحیح نہیں. دشمنی میں بھی لمٹس کو کراس نہیں کرنا. واقعا کتنا اچھا یہ بیان ہے, اور اس بیان کی وجہ سے مجھے ایک موقع ملا کہ میں ایک مسئلے کا جواب دے دوں. مسئلہ اہم ہے اس لیے میں کتاب سے پڑھ رہا ہوں فقط ایک بار, اور وہ کیا بیان کرنا ہے مجھے, وہ صرف یہ بیان کرنا کہ جب ایسا عظیم لیڈر ہم کو ملا تو ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا کہ عظیم لیڈر کی ایک بات تو لینا ہے دوسری بات نہیں لینا. اب اس بیان پہ اپنے غیر ماننے والے, نہ ماننے والے, تقلید کرنے والے, تقلید نہ کرنے والے سب واقعا تعریف کر رہے ہیں, پریس کر رہے ہیں, خاص طور پر صاحبان ایمان, ایسا ہوتا ہے بیان, یہ ہوتی ہے آپ کی بات. مگر انہی کا ایک مسئلہ بھی پڑھ رہا ہوں, اور یہ ایک سوال کا جواب ہے, ربط دے کے میں جا رہا ہوں. حضرت آیت اللہ خامنہ ہی, ان کی کتاب وجوبۃ الاستفتاء والیوم 2 میرے ہاتھ میں, والیوم 1 کا اردو ترجمہ ہوا, اس کا اردو ترجمہ خیر اب تک چھپا نہیں. اس کے اندر ایک سوال پوچھا گیا کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ تاش یا کارڈ کا گیم کھیلتے ہیں, من دون شرطین, اس میں کوئی شرط ورت نہیں لگائی جاتی, اور فی وقت فراغ اور خالی وقت میں کھیلتے ہیں, یہ نہیں کہ نماز پڑھا کر کے جا رہے, پنجتن سینٹر قرآن چھوڑ کے چلے جا رہے, دعائے کمیل چھوڑ کے, نہیں بالکل خالی. تو دیکھیں دو چیزیں آگے, نہ تو شرط لگاتے ہیں, نہ کوئی ضروری کام چھوڑ کے تاش کی جانب جاتے ہیں, اور نہ ان کے ذہن میں قمار یا گیمبلنگ یا جوئے کا کوئی سوال پیدا ہوتا, ابل حصول علی المقاصد, نہ اس کے ذریعے وہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں, صرف اور صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے, لمجرد تسلیہ, ٹائم پاس کرنے کے لیے کہ خالی وقت ہے, کوئی ایسی ضروری مصروفیت نہیں ہے, شرط بھی نہیں لگا رہے. فرماتے ہیں کہ فاحلی سوال، فحل یعتبر ذالک حرام، کیا یہ بھی اسلام میں حرام بغیر شرط لگائے تاش یا کارڈ کھیلنا؟ وان هؤلاء الاشخاص يرتكبون محرما، اور کیا یہ لوگ کوئی حرام کام کر رہے ہیں؟ وما هو حکم الحضور في مجالس اللعب بالورق للتفرج، اور اس آدمی کے لیے کیا مسئلہ جو کھیل بھی نہیں رہا ہے، فقط اس سٹنگ میں بیٹھا ہے جہاں کچھ نوجوان یا کچھ لوگ کھیل رہے ہیں، اور کھیلنے والے بھی للتفرج، فقط وقت گزارنے کے لیے کھیل رہے، جوئے کے لیے نہیں کھیل رہے. اسی رہبر انقلاب جن کا وہ بیان اتنا قابل تعریف ہے، انہی کا یہ ایک جملہ بھی فرماتے ہیں کہ اللعب بالورق، کارڈز کھیلنا یا تاش کھیلنا، الذی یعد عرفاً من آلات القمار، جو عرفاً آلات قمار ہے، حراماً مطلقاً، مطلقہ حرام ہے، چاہے شرط لگائی جائے چاہے شرط نہ لگائی، چاہے جوئے کی نیت سے کھیلا جائے چاہے ٹائم پاس کرنے کے لیے. اور ولا تجوز المشارکہ اختیار، اور جائز نہیں ہے مشارکت یعنی شرکت کرنا، فی اختیار، اگر آپ کے اختیار میں کوئی آپ کے سینے پہ بندوق رکھ کے کہہ رہا ہے کہ بیٹھنا پڑے گا تو پھر تو دوسری بات، فی مجالس، ایسی محفلوں کہ یل ابو فیہ بالقمار او بے آلات، جس میں کسی قسم کا قمار یعنی گیملنگ ہو یا آلات قمار سے لوگ کھیل رہے ہیں. تو جواب کیا بنا کہ تاش یا کارڈز وہ حرام ہے کہ بغیر شرط کے بھی گناہ، اور جو یہ عمل کر رہا وہ تو گناہ کر ہی رہا. وہ آدمی جو یہ کھیل نہیں رہا لیکن ایسی سٹنگ میں بیٹھا ہے جہاں کچھ لوگ کارڈ کھیل رہے ہیں، یہ آدمی بھی فعل حرام کر رہا، اور اگر اس کے پاس اختیار تو اس کو یہاں سے اٹھ کے جانا واجب. اس حوالے سے تو تاش شطرنج کے مقابلے میں اور زیادہ خطرناک مسئلہ. شطرنج میں تو حضرت امام خمینی اور آغائے خامنائی نے کچھ شرطوں کے ساتھ، ایسی شرطیں جو میلبرن پہ اپلائی نہیں ہوتی، اجازت بھی دی. تاش کا تو آپ نے سنا کہ مطلقہ، تاش تو چھوڑیں خالی وہاں بیٹھنا بھی حرام، یہ ایک سوال تھا اس کا جواب ہے. اور آغائے خامنائی کی تعریفیں کیونکہ صاحبان ایمان بھی کر رہے ہیں اور صاحبان کفر، تو یہ بتانا کہ انہی مرجے کا ایک فتویٰ یہ بھی ہے. آج کی محفل، آج کے درس، آج کی گفتگو اختتام کو پہنچی، اس لیے تقریباً ایک گھنٹہ 20 منٹ ہو گیا، ذرا میں آگے بڑھوں گا تو جو ریکارڈ مجھے توڑنا تھا آج جلدی مجلس محفل ختم کرنے کا وہ نہیں ہو پائے گا انشاءاللہ. آئندہ دو اتوار کے پروگرام آپ نے سن لی، اور اگر آپ بھول گئے ہیں تو یاد دلا دیا جائے کہ یہاں پر جمعرات کو دعائے کمیل ہوتی ہے ٹھیک 8 بجے، اور جب یہ ٹائم چینج ہو جائے گا 1 گھنٹے آگے ہوگا تو پھر جمعرات کو دعائے کمیل سے پہلے نماز مغرب بھی شروع ہو جائے، اور جمعے کو مسائل فقہ کی کلاس ہوتی، لیکن اس جمعے کو ہوگی، نیکسٹ جمعے کو ولادت امام مظلوم کا جشن ہے، آ سکیں تو تشریف لے آئیے گا، نہ آ سکیں تو خیر جہاں بیٹھے ہوں گے اس رات کی خوشیوں میں شریک ہو جائیے گا. پروردگارہ ماہ رجب و شعبان جو مختلف ولادتوں کی خوشیوں کا دن، تجھے انہی خوشیوں کا واسطہ. اس وقت مسلمانوں اور صاحبان ایمان دنیا کے ان حالات میں جو جو مصیبتیں اور پریشانیاں فیس کرنا پڑ رہی ہیں، حلال مشکلات علی ابن ابی طالب اور ان کے مظلوم بیٹے امام حسین کا واسطہ، ان تمام مشکلات کو دور فرما. ہر مومن اور مومنہ کو دنیا اور آخرت کی ساری خوشیاں نصیب فرما. ہمارے تمام مرحومین خصوصاً ان حالیہ واقعات کے شہدا کو علین میں جوار اہل بیت اطہار سے ملحق فرما. ہر مومن اور مومنہ کو خصوصاً روزگار اور اولاد کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. پروردگارہ اس درس میں جو لوگ آ جائیں ان کے دلوں میں جو آ جاتے ہیں، تجھے رجب و شعبان کے مہینوں کا واسطہ اور ان مہینوں میں دنیا میں آنے والی ان معصوم حجتوں کا واسطہ، یہ ساری حاجتیں پوری کر دے. ہمارے تمام بیماروں کو خصوصاً اس مجمع کے مومنین اور مومنات میں اگر کوئی بیمار ہے تو اسے شفائے کاملہ عطا فرما اور ظہور امام میں تاجیل فرما.